بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک میں ملنے والی اسلام کو نصرت اور فرحت اور وسعت کے حوالے سے جہاں دیگر اور فتوحات اور انعامات اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو عطا فرمائے، ان میں ایک بہت بڑا باب فتح مکہ بھی ہے۔ اور ان ایام کو یاد کرنے کا مقصد اپنے روشن ماضی کو اپنے سامنے رکھنا تاکہ اس کی روشنی اور اس کی واضح دلیل کی صورتحال میں ہمیں استقامت اور اپنے موجودہ حال کی درستگی اور جو تھوڑی بہت صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں اس کو مجتمع اور اس کو شامل کر کے وہ بنیادی اور وہ پاکیزہ عادات، اخلاق، اوتار اور وہ طریقے جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت آپ کے غزوات ہمیں عطا فرماتے ہیں اس کو مجتمع کر کے اپنی زندگی کو درستگی کی طرف ہم لے کر آئیں۔ فتح مکہ اسلام کا ایک بہت بڑا باب ہے اور بہت عظیم انقلابی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا اقدام ہے اور بہت وسیع اور عریض معاملات پر مشتمل ہے۔ سیکھنے کے لیے اس میں بے شمار باتیں ایک امتی کے لیے، ایک کلمہ گو کے لیے، ایک فرد واحد کے لیے، کسی سچے مشن کی جد و جہد کرنے والے ایک سپاہی، ایک رکن کے لیے، اور یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مقصد کو سر کرنے والے ایک بہت بڑے چیف اور ریاست کے امیر، سپر سالار، جرنیل اور مدبر اور حاکم کے لیے بے بہا نصیحتیں اور بے بہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک واقعے سے نشانات روشن موجود ہیں۔ فتح مکہ دراصل صلح حدیبیہ کا نتیجہ ہے، اور صلح حدیبیہ یہ ہے کہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو اب تک تقریباً 6 سال کا عرصہ گزر چکا ہے مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے، اور مکہ مکرمہ کو چھوڑے ہوئے یہ 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک عام انسان جو ایک دفعہ کعبہ شریف کو دیکھ آئے اس کا دل، اس کی طبیعت بار بار اس مبارک جلووں کو کا نظارہ کرنے کے لیے برنگختہ ہوتی ہے، تیار ہوتی ہے، اور اس کے دل کے اندر وہ محبت اور قدر اجاگر اور جاگزی ہوتی ہیں۔ تو پھر وہ لوگ جو کعبہ مشرفہ کی حرمت کے اصل امین ہیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت اور توحید کے اصل پرستار ہیں اور مراد ہیں، اور آج کعبے کی چمک اور دمک اور اس کے پیغام کی وسعت جن کے دم اور اخلاص سے ہے، وہ جماعت صحابہ جن کا وطن بھی مکہ تھا اور جو کعبہ مشرفہ کی تعظیم اور توقیر میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے اللہ کی محبت کا، اور قرآن نے ان کا رشتہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے ہے اس کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہی وہ مومن ہیں جو اللہ رب العالمین جل وعلا سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یہاں سے مراد امت کا وہ فرد کامل جماعت صحابہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ، رشتہ دار، عیز و اقارب، اپنے وطن، اپنے معاملات سب اللہ رب العالمین جل وعلا کے لیے ترک کیے، اور اللہ رب العالمین کی دیوی ہدایت کو ہی جو اصل اور سچی ہدایت ہے اس کو سامنے لانے کے لیے اور اس کو رائج کرنے کے لیے اپنے اوپر اور اپنے ماحول میں ایسی قربانیاں پیش کی کہ اس زمین کے تختے پر اور اس آسمان کے نیچے ایسے باوفا لوگ پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ اور اللہ رب العالمین نے انہیں مژدہ عطا فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ لا تجدوا قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت پر ایسا سچا ایمان لائے ہیں کہ اب ان کے دل میں ان کے لیے محبت اور نرمی پیدا نہیں ہو سکتی کہ جو اللہ اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہیں، چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، چاہے وہ ان کے بھائی کیوں نہ ہو، اور چاہے وہ ان کے کنبے اور رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے دست قدرت سے ان کے دلوں کے اندر ایمان کو نشر کر دیا ہے، اور آگے جا کر فرمایا کہ اولئک حزب اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اللہ کے ماننے والے کون ہیں اور اللہ کن سچے بندوں کو سامنے پیش کرتا ہے، تو فرمایا یہی جماعت صحابہ ہے، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہوگی۔ یہ سامنے سے اگر اس طرف آ جائیں تو مجھے بات کرنے میں، بیٹا ادھر آ جاؤ، اس سائڈ میں آ جاؤ، نمانی دروازہ بند کر دو، آگے سے ٹیبل لگا دو، یا سامنے سے کوئی نہ آئے۔ درود پاک، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایسے لوگ کہ جن کے دل میں قدر و قیمت اور معاملات ایسے ہیں، اب انہوں نے 6 سال تک حرم خدا میں حاضری نہیں دی، اور مشقت پہلے دن ہی سے 13 سال وہ اور 6 سال یہ، مسلسل مشقت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مشکل، ایک کے بعد ایک مشکل۔ مکہ کے اندر ایسی مشکل کہ پہاڑ پر آئے تو پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دے، لیکن اس کے بعد بدر کا ہونا، احد کا ہونا، بار بار ایک ذہنی سخت ترین پریشانی ذہنی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کو دیکھتے تھے اس امید کے ساتھ کہ حضور کیا بشارت دیتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، وہی کا انتظار ہے۔ اور حضور کے نے ایک بڑا مبارک خواب دیکھا، اور وہ یہ تھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ حالت احرام کے اندر مکہ مکرمہ کا سفر کر رہا ہوں اور عمرے کے لیے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ خواب بیان کرنا تھا کہ صحابہ اکرام کی خوشی کی انتہا نہ رہی، سارے درد، سارے تکلیف، سارے نقصان، ساری اذیت جو اب تک جو انہوں نے برداشت کی تھی سب بھلا دی، اور بس ایک بجلی دوڑ پڑی، جو تھوڑا بہت تھا کھانے کے لیے پینے کے لیے جمع کر لیا، اور حضور کی آواز پر لبیک کہہ کر حرم خدا کی طرف روانہ ہونے کے لیے یہ سرفروشان اسلام، فرزندان توحید، اللہ کی محبت کے اظہار کے لیے کھڑے ہو گئے۔ 1400 صحابہ اکرام کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ ادھر مشرکین مکہ کو یہ بات پتا چل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف آ رہے ہیں، اور ان کے ذہن میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ شاید مکہ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت خالد مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو حضرت خالد کے ساتھ ایک بہت بڑا لشکر دے کر انہوں نے راستے میں بھیجا کہ جہاں ملے ان کو مار دینا۔ حضور سید عالم کو پتا چل گیا کہ یہ لوگ گویا کہ شرارت کی طرف ہیں، اور حضور کا تدبر دیکھیے، اور اسلام دشمنوں پر خدا کی لعنت ہو کہ یہ حضور کی مبارک سیرت کو کیسے غلط توڑ موڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور کے ساتھ 1400 صحابہ موجود تھے، یہ پورے لشکر کو دیکھ سکتے تھے، لیکن حضور کا ارادہ امن کا تھا، عمرے کا تھا۔ تو جب حضور کو خبر ہوئی تو سرکار نے فوراً صحابہ کو روکا، اور ارشاد فرمایا کہ کون سا دوسرا راستہ ہے جو مکے کی طرف جاتا ہے اور ہم وہ راستہ اختیار نہ کریں کہ جس راستے میں ہماری مڑ بھیڑ ہو جائے اور لڑائی ہو جائے. تو انتہائی خطرناک راستہ جس پر چلنا بھی بڑا مشکل تھا, سنگلاخ راستہ, تنگ راستہ کہ جس پر جانور نہ چل سکے انسان کیا چلے, سرکار نے وہ راستہ اختیار کیا تاکہ سامنے مڑ بھیڑ نہ ہو اور لڑائی جھگڑا نہ ہو. یہ وہ چیز تھی, اس لیے حضور حدیبیہ کی طرف آئے, ورنہ یہ راستہ وہاں سے بنتا نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر طے کرتے ہوئے کھلے میدان میں, آپ آج بھی اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کی گاڑی جیسی مکہ کی حدود کو کراس کرتی ہے تو وہاں پر سب سے آخری چوکی شمیسی کی آتی ہے, اس پر لکھا ہوتا ہے شمیسی, یہ مقام حدیبیہ ہے. اور بالکل مکہ مکرمہ کے بالکل منہ پر آپ کہیے, جس کا آدھا علاقہ حدود حرم میں آتا ہے, آدھا حدود حرم کے باہر آتا ہے. کبھی غور کیجئے, اللہ رب العالمین حرم لے جائے تو جب آپ مکہ کی بستی کو چھوڑتے ہیں تو صرف اس بستی کی طرف صرف توجہ کریں, اس بیابان کی طرف, تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کتنے سخت پتھریالی راستے ہیں وہ, ہاں یاد آ رہا ہوتا اللہ ہو. اور گرمی اتنی سخت کہ اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا پتھر پر رکھ دیا جائے تو پتھر جو ہے اس کو پکا دے, اور سرخ ٹیلے ہی ٹیلے, گرم ریت ہی ریت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑاؤ کیا, صحابہ اکرام نے حضور سے کہا یا رسول اللہ یہاں تو پانی بھی نہیں ہے, اتنی گرمی ہے کہ گرد و نواح کے جتنے کنویں ہیں سب خشک ہیں, یا رسول اللہ گزارا کیسے ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر دیا, فرمایا جو خشک کنواں ہے نا اس میں لے جا کے گاڑ دو. واہ واہ, اب وہ جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ تیر لے کر روانہ ہوئے اور وہاں پر گئے صحابی, انہوں نے جیسے تیر گاڑا تھا کہ قدرت جوبن پر آئی ہے اور جناب پانی پھوٹنا شروع ہوا, یہاں تک کہ وہ کنواں جو ہے منہ تر لبا لب بھر گیا. وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, بہت مختصر کرتا ہوں, رک گئے. مشرکین مکہ کیونکہ شرارت پر تھے تو انہوں نے ایک جاسوس, دو جاسوس, تین جاسوس بھیجے کہ جاؤ ذرا معلوم کرو, جو بھی آتا مطمئن ہو کر جاتا کہ یہ حالت احرام کے اندر ہے. حضور نے اونٹوں کے اوپر, جو اونٹ حج میں اور عمرے میں قربان کیے جائیں, ان کے گلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قلادے اور ہار باندھ دیے تھے. وہ علامت ہوتی ہے, اور وہ اونٹ بڑے, وہ جانور بڑے مقدس ہوتے ہیں, جس کو حرم میں قربان کرنے کے لیے ایک نشانی ہوتی ہے, اس کے گلے میں ہار ڈال دیا گیا, قلادہ باندھ دیا گیا. اب یہ ادھر ذبح ہوں گے, بڑے سے بڑا کافر بھی ہوگا تو اس اونٹ کو دیکھے گا نہیں, اس لیے کہ حرم کی ایک تقدیس زمانے جاہلیت میں بھی کافروں کو ذہن میں تھی. مختصر یہ کہ مشرکین مکہ نے اپنے قریب کے جن قبیلوں کے اوپر ان کو بڑا زعم تھا, جس کی وجہ سے وہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ہم ساتھ میں ملا کر مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے, میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس کو. ان میں سے قبیلے والے جو تھے بدو تھے, ان کو کہا کہ دیکھو یہ لڑنے آ گئے ہیں, تم تو خانہ کعبہ کی حفاظت تو کرو گے نا. اب پروپیگنڈا دیکھے کیا کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مارنے کے لیے بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ کعبے پر حملہ کرنے آئے ہیں, اور کعبے کو تو آپ بھی ماننے والے ہو, ہم بھی ماننے والے ہو. یہ کیسے ہونا کا جی, بالکل ہے, کیسے ہو سکتا, تو طاقت جمع کرو, تلواریں نکالو, سب کچھ کرو. انہوں نے کہا ہم جا کر دیکھ کر آئے. کہاں دیکھ کر آؤ. جب وہ پہنچا, جب ان کا سفیر جو قبیلہ تھا, قبیلے کے لوگ جب قریب آئے, حضور نے دور سے دیکھا کہ وہ لوگ قریب آ رہے ہیں. سرکار ان کی نیت کو سمجھ گئے. سرکار نے صحابہ سے کہا کہ جو اونٹ ہم نے باندھ رکھے ہیں نا, ان کو ذرا سامنے چلانا شروع کرو, جو ہم نے حرم کے لیے لائے, جن کے گھروں کے گلوں میں قلادہ ہے اور وہ خود نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے گھر کے لیے آئے ہیں اور یہ حج کرنے آئے ہیں, عمرہ کرنے آئے ہیں. اب جب وہ اونٹ آگے خیموں کے آگے چلانا شروع کیا تو انہوں نے دور سے دیکھا, تو انہوں نے کہا یار یہ تو قربانی کے جانور ہے, اب یہ جنگ ہوتی تو ایسا تھوڑی ہوتا. وہ وہیں سے لوٹ گئے. لوٹ کر انہوں نے کافروں سے کہا کہ نہیں, وہ لڑنے نہیں آئے ہیں, اور ہم نے ان کو احرام کی حالت میں دیکھا ہے, اور وہ احرام کی صورت میں, اور ان کے ساتھ جتنی بھی سواریاں ہیں وہ ہمیں ایسی نہیں لگی کہ جو جنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے, ان کے تو گلوں میں قلادے ہیں اور وہ جو ہے قربانی کے لیے ہیں. تو کافروں کی تو شرارت کچھ اور تھی جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا پروپیگنڈا جو ہے وہ پھیکا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا تم بدو اور جاہل ہو, نکلو یہاں سے, تمہیں کیا آتا ہے, تمہیں پتا ہی نہیں وہ شرارت سے آئے. انہوں نے کہا ایک تو تم ہماری طاقت پر نخرے کرتے ہو اور ہمیں بدو اور دیہاتی کہہ رہے ہو, ہیں جب وہ آئے ہوئے ہیں عمرہ حج کرنے کے لیے تو تم حرم کے خادم ہو, مالک نہیں ہو. تم نے یہ جو کہا ہے نا وہ حملہ کرنے آئے, تو اس لیے ہم تمہارے ساتھ تھے. تو ہم نے دیکھا ہے وہ حرم حملہ کرنے نہیں آئے، وہ زیارت کرنے آئے، اور زیارت کرنے والے کو ہم نہیں روک سکتے اور نہ تم روک سکتے ہو، اس لیے کہ ہم نے حرم کا ساتھ تمہارا ساتھ اس لیے دیا کہ زیارت کرنے والوں کے لیے آسانیاں بنائے، کیونکہ میں ہوں یا آپ ہوں ہم حرم کے خادم ہیں، مالک نہیں ہے کہ جو تمہارے خلاف ہو جائے وہ حرم میں آ نہیں سکتا۔ یہ پروپیگنڈا ہر دور میں ہوتا ہے، ان کافروں کو بھی اتنی سمجھ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب جو ہے کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے تو مختصری کے کئی لوگ گئے، پھر انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا، عروہ بن مسعود کو اپنی طرف سے بھیجا کہ تم جاؤ عروہ بن مسعود نامی ایک شخص کو کہ تم جاؤ اور تم دیکھو۔ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا ہوں۔ کہنے کہ کیوں نہیں جاؤ گے، تم تو ہمارے معتمد آدمی۔ کہنے پہلے تم نے درجنوں سفیر بھیجے ہیں، ان کو تم نے ذلیل کیا ہے، وہ گواہیاں لا کر تمہیں دیتے ہیں، تم انکار کر دیتے ہو، تو پھر میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب میں تحقیق کر کے کوئی رزلٹ لاؤں اور تم مانو گے نہیں۔ کہنے کہ نہیں، تم ہمارے معتمد ہو، تم جاؤ اور تم جا کر جو ہے کہ وہاں سے رزلٹ لے کر آؤ اور ہم تمہاری بات کو ضرور تسلیم کریں گے۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جناب میں گیا اور میں نے جا کر جو ہے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا، پورے ماحول میں صحابہ اکرام کے ساتھ میں نے دیکھا۔ تو بات یہی تھی کہ یہ جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو حرم میں ہوتی ہے۔ اس دوران کچھ واقعات ایسے پیش آئے کہ عروہ بن مسعود نے جناب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دھمکانے کی کوشش کی، اور قریب آ کر یہ کہا کہ آپ یہ پتلے پتلی پنڈلیوں والیوں کو لے کر آئے ہیں، ان کے چہرے بھی پھیکے پڑ گئے ہیں تھکن سے، ابھی مکہ کے مشرکین نکل آئیں گے نا تو یہ سب بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق آگے آئے اور اس کو دھکا دے کر فرمایا امسس بزر اللات، نکل یہاں سے اور جا اپنے بتوں کو چاٹ، بکواس کرتا ہے یہاں پر تو، ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ہمارا گھر یہاں سے کتنا 100 میل دور ہے، اور ہمیں بھی پتا ہے تمہاری طاقت کیا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ جو ہم سرکار کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں تو حضور کو ہم اکیلا چھوڑ دیں گے؟ اور حضور سید عالم تو فرمایا امسس بدر اللہ، نکل یہاں سے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ وہ بار بار حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرتا، سرکار ان کو سمجھاتے، تو پھر اس نے حضور کو یہ واسطہ دینے لگا کہ آپ چلے جائیں۔ اس دوران اس کا ہاتھ بار بار سرکار کی ریش مبارک کو لگتا تھا، داڑھی کو لگتا تھا واسطہ دینے کے لیے۔ تو قریب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے تھے جو اس کے رشتہ دار تھے، اور مغیرہ بن شعبہ پر بہت زیادہ احسان عروہ بن مسعود کے تھے، کئی قتل کی ضمانت انہوں نے اٹھائی تھی، فدیہ دیا تھا، احسان بھی تھا۔ لیکن آپ دیکھیں ناموس رسالت کیا ہوتی ہے، کہ جس وقت عروہ بن مسعود نے بار بار ہاتھ اٹھا کر گویا کہ داڑھی سے لگایا، اس دفعہ انہوں نے اپنی تلوار نکال کے چبائی، کہا عروہ اب اگر تیرا ہاتھ تو مشرک ہے اور تیرا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی پر لگانا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ ہاتھ نیچے کر کے بات کرنا، ہمارے نبی پاک اگر ان کے ساری فرما رہے ہیں تو تیرے گندے ہاتھ کو یہ لائق نہیں ہے کہ تو سرکار کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگائے۔ تو اس نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو ارے کہا تو یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ تو میرا رشتے دار ہے۔ تو فرما ہمارے لیے سب سے عزیز ذات جو ہے وہ جناب رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ساری باتیں جب ہو گئی، وہ لوٹ کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میری گواہی جو میں دے رہا ہوں تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مان لیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں سب کچھ دیکھ کر آیا، تم اس قوم سے لڑ نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ وہ ایک کھلے بیابان میں کھڑے ہیں، ان کے پیچھے بھی موت ہے، سامنے بھی موت ہے، بھاگیں گے بھی پیچھے تو کب پہنچیں گے، اتنے 100 میل یہ دور نکل آئے ہیں، اور یہاں پر سراؤنڈنگ میں جتنے بھی قبیلے ان کو پتا ہے سب ہمارے خلاف ہیں، لیکن پھر بھی وہ تر و تازہ چہرے کے ساتھ اپنے نبی کے کہنے پر کھڑے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کا ڈسپلن ایسا دیکھا ہے اور اپنے نبی کی اطاعت ایسی دیکھی ہے کہ لقد وفدت قیصر و کسرا و النجاشی، میں تمہارے طرف سے اس وقت کے سپر پاور روم قیصر کے پاس بھی گیا اور کسرا کے پاس بھی گیا اور میں نجاشی کے پاس بھی گیا، لیکن ما رأیت اصحابہ یعظمہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے جتنا ادب اور جتنی تعظیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو، بیابان کے اندر بھوکے ہیں پیاسے ہیں لیکن کوئی طلب، کوئی بدنی، کوئی ان کے لیے جسم کی پریشانی اس بات کو پریشانی نہیں کرتی ہے کہ وہ پیشانی پر بل لا کر حضور سے بات کریں کہ یہ کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے آپ نے، ہمارا کیا ہوگا، لوٹ کر کیسے جائیں گے، کچھ نہیں، اتنے مطمئن ہے۔ نبی کا کیا دیکھا؟ کہا میں نے سب کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر بڑی بڑی بات کی اگر آپ اس کو دیکھیں، کہا اس وقت کی سب سے بڑی سیولائز سوسائٹی جو ہے وہ قیصر ہے، میں اس کے پاس گیا، میں نجاشی کے پاس گیا اور میں افریقہ نجاشی کے پاس گیا، لیکن میں نے کسی اپنے ان ملک کے جتنے بڑے بڑے سردار اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کو تعیش زندگی مزے بھی اتنے دیے ہوئے ہیں، آرام بھی دیا، نہ ان پر کوئی سختی ہے، بہت بڑی بڑی سلطنت لیے بیٹھے ہیں، فوج ہے ان کے پاس، انعام ہے، پیسے ہیں، درم و دنانیر مکانات ہیں، پھر بھی میں نے ان بادشاہوں کے ماننے والوں کو اتنا ادب کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو بیابان میں لیے بیٹھے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، پیچھے بھی موت ہے اور آگے بھی موت ہے، اس کے باوجود اتنا میں نے تعظیم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میں نے جس قوم میں اپنی ضرورتوں کو پیچھے پھینک کر اپنے لیڈر کی اس قدر اطاعت کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو پھر تم سارے قبیلے نہیں عرب کو بھی جمع کر لو، تم ان 1400 کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کے نبی اگر زمین پر تھوکتے ہیں، ان کا لیڈر اگر زمین پر تھوکتا ہے تو وہ تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے اور اپنی ہتیلی پر رکھ لیتے ہیں اس لعاب کو اور اپنے چہرے پر ملتے ہیں، وہ اگر اپنے ہاتھ اور منہ کو دھوتے ہیں تو ان قطروں کو وہ زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو سارے لپک پڑتے ہیں اس کام کو کرنے کے لیے کہ جلدی سے ہم دوڑ کر جائیں اور اس کام کو ہم کر لیں، اور جب وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے ان کے آگے ایسے ادب سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ ان کے سروں ان کے کندھوں کے اوپر گردن اور سر ہی نہیں ہے، یعنی بالکل اس طرح وہ جھک کر بیٹھتے ہیں۔ بلکہ قاضی یاز علیہ الرحمن نے ایسا لکھا کہ صحابہ اکرام کا وہ ادب ایسا تھا کہ پرندہ ان کے سر پر آ کر بیٹھ جائے تو اڑے نہیں، اس طرح وہ ساکت کہ جس طرح بدن ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے، جب سرکار گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ یوں بیٹھے ہوتے لیکن سر ان کا اس طرح جھکا ہوا ہوتا تھا۔ اور ساتھ میں آپ دیکھیں یہ پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے کہ اور بہت کوئی پیسے مل رہے ہیں، نوٹ مل رہے ہیں، سکے مل رہے ہیں، جائیدادیں مل رہی ہیں، سراسر نقصان ہے ہر طرف، لیکن اس کے باوجود وہ اس طرح بیٹھے ہیں تو یقیناً ان کے دل میں ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ، تو موت تو پہلے قبول کر چکے ہیں۔ تو یہ جب بات کی انہوں نے تو پھر قریش مکہ پریشان ہوئے، کیونکہ اب تو گرد و نواح کے عرب کے لوگ بھی خلاف ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ قبیلے تو چھوڑ کے چلے گئے، کہ تم بدماش ہو، وہ جب نہیں، جب وہ آنا چاہ رہے ہیں دشمن ہیں تو کیا ہوا، لیکن اتنے لوگ آتے ہیں حرم تو یہ آ جائیں تو کیا حرج ہے، زیارت کے لیے آئے نا۔ اچھا جی، انہوں نے کہا پھر کوئی جان چھوڑائیں یار، کچھ کریں۔ تو سہیل بن عمرو کو آگے کیا کہ تم جا کر ایک معاہدہ کرو اور ہماری طرف سے سفارش ان کو دو کہ اس سال تو آپ نہیں آئے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس سال آپ کو بلا لیں گے تو ہماری عزت کیا رہے گی، آئندہ سال آپ آئیے، عمرہ کر لیجئے، تلوار صرف تلوار لے کر آئیں گے، باقی کوئی چیز آپ نہیں لے کر آئیں گے، اور تلوار بھی نیام کے اندر ہوں گی، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، آپ آ جائیے اور آپ مکہ کے اندر رہیے 3 دن، طواف کیجئے اور چلے جائیے۔ اور وہاں پر گویا کہ ایک معاہدہ طے پایا اور اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور وہاں صلح کے اندر یہ بات طے پائی جس میں بڑی مشہور بات کی جاتی ہے کہ جناب 10 سال باہم ہم ایک دوسرے کے ساتھ، جو بدر ہو گئی، احد ہو گئی، اتنے سرائے ہو گئے، یہ جنگوں کا سلسلہ نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں لیڈر اسی کو کہتے ہیں جو اپنے بہت بڑے مقصد کو اچیو کرنے کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دیتا ہے، اس چیز کو پکڑنے کے لیے۔ جب آپ کے سر پر کوئی ڈنڈا مارے تو آپ اپنے ہاتھ کو آگے کر کے زخمی کروا دیتے ہیں، کیونکہ ہاتھ سے زیادہ قیمتی آپ کا سر ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو سب سے بڑی اپنی شناخت تھی کہ ہماری شناخت کیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے، لوگوں میں پروپیگنڈا کرتے تھے، کبھی قیصر کو خط لکھ رہے ہیں، کبھی کسرا کو لکھ رہے ہیں، یہ ہمارے علاقے سے بھاگے ہوئے ہیں، یہ وہاں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ جناب وہاں کر ایسی بیٹھ گئے ہیں، یہ تو ہیں مکے کے، یہ یثرب کے اندر کیا کر رہے ہیں، تو یثرب ان کو مکہ ان کو واپس بھیجا جائے۔ اس کے ساتھ جب ایگریمنٹ کے اندر کچھ شرطیں ایسی تھیں جو بظاہر بالکل خلاف تھی، لیکن اسلام کی سب سے پہلی جیت کیا تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے آ گئے، کہنے کہ حضور ہم یہ شقے نہیں ماریں گے، یہ کیا شقے لکھوا رہے ہیں ہم سے زبردستی کو، ہم کمزور ہیں، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، لیکن ہمت آپ دیکھیں۔ انہوں نے ایک شق تو یہ لکھوائی کہ جناب 10 سال جنگ نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، جو قبیلہ اپنی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونا چاہے کافروں کے ساتھ وہ اس کی مرضی ہے، کہنے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں انہوں نے ایگری کر لیا۔ تیسری یہ ہے کہ اگر کوئی گویا کہ اگر کوئی مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آ جاتا ہے، دین چھوڑ کر آئی ایسا آ جائے تو ہم اس کو لوٹائیں گے نہیں، لیکن ہماری طرف سے اگر تمہارا کوئی بندہ، اب دیکھو کہ بالکل الٹی بات ہے، ہماری طرف سے اگر کوئی تمہارا بندہ جو مکہ سے بھاگ کر تمہارے پاس چلے جائے تو آپ اس کو واپس پہنچائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا یہ شق ہم نہیں مانیں، برابری کی شق ہوگی، جب وہاں سے آیا وہ بندہ مکہ والے واپس نہیں کریں گے تو پھر مدینہ کوئی بندہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا عمر رک جاؤ, فرمایا یہ بھی قبول ہے. اس طرح وہ شقیں وہاں پر, کیونکہ فتح مکہ کی طرف جانا ہے ورنہ وہ سارے شقیں میں گنواتا, تو وہ 10 کے قریب جو شقیں تھیں وہ مقبول کی گئی. اور اسلام کی سب سے پہلی فتح یہ ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر آفیشیل طور پر مسلمانوں کے ساتھ سفارت کا رشتہ جوڑا. اور سفارت کا رشتہ جوڑنا اس بات کا یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کو مدینے کے اندر موجود ایک شہری قبول کر لیا. مکہ سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں, ابھی وہاں سے آئے ہیں اس اعتبار سے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے حاکم ہیں, بحیثیت حاکم کہ وہ گویا کہ ہم سے سفارت کر رہے ہیں, تو مستقلاً اب انہوں نے مدینہ منورہ کو ایک اسٹیٹ قبول کر لیا, حضور سید عالم کو ان کا سربراہ قبول کر لیا. اور اب تک جو وہ شرارتیں پوری دنیا کے اندر پھیلا رہے تھے اس میں ان کو شکست ہوئی. اور یہ معاہدہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہا تھا, لیکن اس میں پہلی کامیابی یہ تھی کہ مسلمانوں کا اپنا وجود, اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت جو تھی وہ مسلم ہو گئی ایک اعتبار سے. اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سرکار نے وہی جانوروں کو قربان کیا کیونکہ آدھا حدود حرم تھا حرم کے اندر, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے روانہ ہو گئے. مشرکین مکہ کو جانے کے بعد پتا چلا کہ یہ کام تو ہم نے الٹا کر دیا ہے, ہم جذبات کے اندر تو بہت زیادہ بہہ رہے تھے لیکن اس کا فائدہ مسلمانوں کو پہنچے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وعدے کو پورا نبھایا. حال یہ تھا کہ لوگ کثرت کے ساتھ مکے کے اندر مسلمان ہونے لگے, اور بنو خزاع کے قبیلے جو حضور کے حلیف تھے وہ گروہ بڑھتا چلا گیا. اب کئی لوگ مکے سے جو مکے میں قیدی تھے, مسلمان تھے اور قیدی تھے, اور ان کو مکے کے اندر آزادی نہیں تھی, وہ کسی طریقے سے رات کو بھاگے, بھاگ کر وہ مدینہ منورہ پہنچے. سرکار نے ان کو مدینہ میں آنے نہیں دیا, فرما نہیں میرا ان سے اگریمنٹ اور وعدہ ہے, تم یہاں سے واپس جاؤ, تم یہاں سے واپس جاؤ, اس لیے کہ میں نے لکھ کر وہاں دیا ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ آئے گا تو ہم اس کو واپس کریں گے. جس طرح ایک بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بصیر کا, حضرت ابو بصیر بھاگ کر گئے ہیں, وہ مدینے پہنچ گئے, سرکار کے پاس آئے, کہنے کہ حضور مجھے قبول کیجیے. حضور نے فرما نہیں, کہا حضور میں کلمہ پڑھتا ہوں. فرما تیرا کلمہ قبول ہے لیکن تو مدینے میں نہیں رہے گا. اب آپ دیکھیے انصاف, یہ نہیں کہ اپنے گورنر ہاؤس اور وزیر اعلی ہاؤس اور دیگر ہاؤس میں چھپا دیں اس کو, اور بعد میں نایاب چیز پائی جائے کہ جناب یہ قبر جو تین بزرگوں کی تھی تو پتا چلا اس میں مال موجود تھا, یہ جناب سید عالم کی سیاست ہے. فرما جب اگریمنٹ ہو گیا ہے چلو نکلو یہاں سے. نکالا حضرت ابو بصیر کو, فرما جاؤ. کہیں گے یا رسول اللہ یہ تو لوگ مجھے مار دیں گے. فرما تو جا, اس میں بڑی خیر ہے. بس وہ وہاں سے نکلے, اور جو کافر ان کو لینے کے لیے آیا تھا راستے میں اس کا کام تمام کر دیا. اب اس کے ذمہ دار حضور تو نہیں تھے, سرکار کا کام تو یہ تھا کہ نکالنا, اب تم نے اپنی حفاظت خود کرنی تھی. وہ رسول اللہ کے شیر تھے, انہوں نے موقع دے کر تو پہلے اس کا کام تمام کیا, اور بالکل سمندر کے ساحل کی طرف اپنا پڑاؤ ڈال دیا, اور سارے لوگوں کو اطلاع دے دی وہاں پر کہ جو بھاگ کر آنا تم کو مدینے میں حضور تو نہیں ٹھہرنے دیں گے, میں ٹھہراؤں گا, آ جاؤ ادھر آ جاؤ. اب وہ سارے بھاگ بھاگ کرا کر ادھر رک گئے, اور وہ اچھے خاصے لوگ ہو گئے. یہیں سے قریش مکہ کا قافلہ تجارت کا جاتا تھا. اب جو جاتا تھا وہ آگے بیرر لگا کر کہتے بیٹا ادھر آؤ پہلے, تم ایسے ہی چلے جاؤ گے. وہ سارا قافلہ سارا مال اپنے پاس رکھ لینا, سب کو باندی بنا دینا, اور جاؤ پھر جو سارے. اب قریش خود پریشان تھے, اور انہوں نے خود یہ شک ختم کی, اور انہوں نے رسول اللہ کو لکھ کر دیا کہ یا رسول اللہ, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس شک کو خود ختم کرتے ہیں کہ جو مدینہ آنا چاہے وہ آ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہاری سختی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام پر رحم فرمایا, خود انہوں نے اپنی شک تبدیل کی, اور یہ حضرت ابو بصیر اور دیگر جو صحابہ تھے وہ وہاں پر گئے. کچھ صحابہ اکرام کا انتقال وہیں پر ہوا, ان کی قبریں وہیں پر رہی, اور باقی جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینہ منورہ آئے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی شک کو کی تغلیت نہیں کی, جیسی تھی ویسی اس کو قبول کیا. 22 مہینے گزر گئے. مشرکین مکہ نے دیکھا کہ جناب جو ہے کہ یہ 22 مہینے گزر گئے ہیں, اب ہمارا گویا کہ گزارا نہیں ہو رہا ہے. لیکن وہ مسلمانوں کو جانتے تھے کہ یہ بڑے طاقتور ہیں اور یہ ہمیں پچھاڑ دیں گے. ان کو ایک غلط فہمی لگی غزوہ موتا سے, کیونکہ ٹھیک صلح حدیبیہ کے بعد ایک جنگ ہوئی ہے غزوہ موتا, اور وہ رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا پہلا مارکہ تھا جس میں حضرت جعفر طیار, حضرت زید بن حارثہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ, یہ بڑے جرنیل شہید ہوئے ہیں. اور یقیناً یہ بڑا ناقابل تلافی نقصان تھا مسلمانوں کے لیے, بہت بڑا نقصان تھا حضرت جعفر جیسے جوان کا شہید ہو جانا, اللہ حضرت زید بن حارثہ کا شہید ہو جانا.
حضرت عبداللہ بن رواحہ جیسے جرنیل کا شہید ہو جانا یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا نقصان تھا. مشرکین مکہ اس غلط فہمی میں آ گئے, انہوں نے کہا جناب اب مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے, اب مسلمان کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اتنے بڑے بڑے جرنیل وہاں مار دیے گئے ہیں, لہذا اب ان میں اتنی ہمت نہیں کہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں. تو ان کے جو نوجوان تھے اور جو جذباتی لوگ تھے, انہوں نے اپنی طرف سے ایک معاملہ بنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا مسلمانوں سے یہ عہدہ مودہ یہ جو عہد ہے وہ توڑو اور اپنا مقام خود بتاؤ, ہم قریش کسی کے آگے جھکتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا پہلی فرصت میں تو ایک کام کرو کہ جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ مکے میں رہ کر ساز باز کی ان کو مارو. اب جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے ان کو مکے کے اندر انہوں نے مارنا شروع کیا, یہاں تک کہ حرم خدا میں وہ لوگ گھس آئے اپنی جان بچانے کے لیے کہ حرم میں تو کوئی کسی کو نہیں مارتا, لیکن انہوں نے حرم میں بھی آ کر جو مسلمانوں کے ساتھ حلیف تھے ان کو قتل کیا اور مارا. یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ منورہ پہنچی کہ مشرکین مکہ نے اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اور ہم نے تو اپنے وعدے کے مطابق جو لوگ مکے سے آئے تھے ہمارے ہی تھے, ہم نے لوٹا دیا اپنے پاس نہیں رکھا, لیکن جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو کر آزادی کے طور پر مکہ میں رہ رہے تھے اور ان کو آزادی تھی قانون اور اس عہدے کے تحت, تو انہوں نے ان کو بے دردی کے ساتھ رات کو ان کے گھروں میں گھس گئے اور وہ سوئے ہوئے تھے ان کو قتل کیا, اور یہاں تک کہ ان کے جوان بھاگ کر اور ان کے چند بوڑھے بھاگ کر حرم میں آ گئے اور کعبے کے دروازے کو انہوں نے پکڑ لیا کہ جناب کعبے کے اندر تو کوئی کسی کو نہیں مارتا, ہمارا قصور کیا ہے, کیوں مار رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کعبے کے اندر بھی مارا. مختصر یہ کرتے ہیں کہ یہ خبر حضور کو پہنچی, کس طریقے سے پہنچی, اس کے کئی ذرائع تھے. ان میں سے ایک ذریعہ جو ہے وہ بڑا لطیف تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ میمونہ کے گھر آرام فرما رہے تھے اور تہجد کا وقت تھا. تبرانی معجم الصغیر میں یہ روایت موجود ہے سند حسن کے ساتھ, اور ابن عبد الوہاب نجدی کے بیٹے نے اپنی کتاب مختصر سیرت رسول میں بھی اس بات کو لکھا ہے, علامہ ابن حجر نے بھی لکھا ہے فتح الباری کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ میمونہ کے حجرے میں آرام کر رہے ہیں, رات کا وقت ہے, تہجد کے وقت حضور اٹھے. سیدہ میمونہ کہتی ہے کہ میں بھی رضی اللہ عنہا اٹھی, میں دیکھتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ پر گئے, یعنی اس جانب گئے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تھے. کہتے میں حضور کے پیچھے گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ ایک جانب کر کے, دور دور تک کوئی نہیں, رات ہے, سناٹا ہے, کوئی بھی نہیں, اور یہ بات مدینے کی ہے, تو کہا دور سے جناب جو ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف چہرہ کیا, اور سیدہ میمونہ کہتی میں پیچھے کھڑی ہوئی, رات کا اندھیرا ہے, اور سرکار نے تین دفعہ فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا, میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں, اور تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی. پتا چلا کہ اگر امتی لبیک کہے تو جواب میں مصطفیٰ بھی لبیک کہتے ہیں کہ لبیک, میں تیرے لیے حاضر ہوں گھبرانا نہیں, میں تیرے لیے حاضر ہوں گھبرانا نہیں, میں تیرے لیے حاضر ہوں گھبرانا نہیں, نصرتا تیری مدد کی گئی, نصرتا تیری مدد کی گئی, نصرتا. یہ وہ لوگ تھے, وہ نوجوان تھے جو بھاگ کر نکلے تھے اور مکہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا پیچھے, اور ایک مکہ سے کافی دور نکل گئے. علماء نے لکھا کہ ان لوگوں کے درمیان اور حضور کے درمیان تین دن کا راستہ تھا بھی, اگر یہ صبح شام رات دن چلتے تو تین دن میں حضور کے پاس پہنچتے, اور یہ تین دن کی مسافت پر یہ لوگ جھاڑیوں میں چھپے ہوئے تھے اور کافر ان کو ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طریقے سے اگر یہ بھاگ گئے اور انہوں نے جا کر حضور کو بتا دیا تو پھر کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے, تو لہٰذا ہم نے اپنی بھڑاس تو نکال دی ہے کہ جنہوں نے ہمارے سامنے کلمہ پڑھا اور یہ حرکتیں کی ہیں, لہٰذا ہم ان کو قتل کریں. تو لہٰذا یہ چھپے ہوئے ہیں, اچھا ڈھونڈو ان کو کہیں مل نہ جائے. اب وہ چھپے ہوئے ہیں, سانس بھی ٹھہر ٹھہر کر لے رہے ہیں کہ کہیں ان کو پتا نہ چلے. اس میں وہ چھپ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنا میسج بھیج رہے ہیں, اور سرکار تین دن کی مسافت پر ان کی بات کو سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا, تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی تیری مدد کی گئی. تو دور نزدیک نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. سیدہ میمونہ کہتی ہیں یا رسول آپ کس سے بات کر رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا کہ قریش مکہ نے جو اپنا وعدہ توڑ دیا ہے اور انہوں نے چند لوگوں کو مارا ہے, بنو خزاعہ بنو کعب کے لوگوں کو, اور ان کے ایک راجز جو درد سے اپنا مرثیہ پڑ رہا ہے وہ مجھے پکار رہا تھا, مجھے بول رہا تھا, تو میں اس کو تسلی دے رہا تھا. حضرت سیدہ میمونہ کہتی ہیں کہ تین دن نہیں گزرے تھے کہ وہ قافلہ مسجد نبوی شریف کے سامنے پہنچ گیا, اور انہوں نے وہاں پر آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنی استہدا اپنا رونا اور اپنا غم بیان کیا, یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ جو مکہ والوں نے ان کے ساتھ کیا. اب چاہیے یہ تو تھا کہ اتنا بڑا ظلم انہوں نے مکہ والوں نے کیا، بندے مار دیے، قتل کر دیے. جس طرح آپ دیکھیں نا، یہاں گورے کا کتا بھی مر جائے تو کچھ نہیں ہے، پورے افغانستان اور مسلمانوں کو تہس نہس کر دو تو صرف سوری ہوتا ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے، اب ان کے بڑے بڑے چینل جو ہے نا، جو ڈرامے باز فاکس نیوز ہے تو سی این این ہے تو یہ فلانا ہے، ان پر کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر؟ یعنی انہوں نے یہی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان نے یہ کیا، مسلمان نے نہیں کیا، مسلمان نے یہ کیا، مسلمان نے وہ کیا. ہے اب آپ اس بھیڑیے کے بچے کو دیکھیے نا، جس نے نیوزی لینڈ کے اندر مسجد میں گھس کے گولیاں ماری تھی. تو کہیے نا کہ سارے گوڑی چمڑی کے لوگ ایسے دہشت گرد ہوتے، ہمت کرو. کہتے نہیں اس کی ایک غلطی تھی، اس کی ایک غلطی تھی، اس وجہ سے ہوا. تو میں نے پورے قوم کو، اگر تانا تم کو قبول نہیں ہے تو اسلام کو دہشت گرد کیسے کرتے ہو؟ کچھ تو واقعی میں وہ لوگ ہمارے اندر ہیں جو پلانٹ تم نے کیے، اور یہ چیزیں کھل چکی ہے گورو، پوری دنیا کے سامنے. تمہارے نوٹ جب ختم ہو جاتا ہے تو تمہارے خلاف خود وہ لوگ بیان کرتے ہیں. کتنے پاکستان کے اندر بھیجے، کتنے عراق کے اندر بھیجے، کتنے شام کے اندر بھیجے، ٹوپی پگڑی داڑھی بڑھا کر. ہم تو پہلے ہمفرے کو سمجھتے تھے کہ صرف ہمفرے نے عرب کے اندر سلطنت عثمانی کے خلاف بغاوت کی اور ابن عبداللہ نجدی کے ساتھ مل کر، لیکن یہ چیزیں تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے عام ہو گئی ہے. بلکہ کلنٹن کی بیوی نے کیا باتیں کی اسمبلی میں، وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جناب کس کو ہم پیسہ دیتے تھے اور کس کو ہم کیا کرتے تھے. یہ صرف آئینہ تمہارے غلیظ منہ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کہاں سرکار کے مبارک غزوات اور کہاں تمہارا منافقانہ نظام. کہ تم کو اتنی آزادی ہے کہ تم جناب جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، اور نبی سے زیادہ درد اور نبی سے زیادہ پیار انسانوں کا کون کس کے دل میں ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے، جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو حضور نے فوراً اقدام نہیں کیا. یار کوئی سینے کے اندر اگر دل لگتا ہو تو میرے آقا کی سیرت کو دیکھیں. اب وہ رو رہے ہیں، وہ تو حضور کے غلام ہیں، حضور کی امت ہیں، سرکار کی قیادت حکمرانی کو انہوں نے قبول کیا ہے. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے بندے مار دیے گئے اور ہم تو آپ کے معاہدے پر بیٹھے تھے نا، آپ نے معاہدہ کیا تھا تو ہم تو آپ کے معاہدے پر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کافروں نے آپ سے معاہدہ کیا، آپ نے، سرکار نے تو اپنا معاہدہ پورا کیا، یہاں تک کہ اپنے آنکھوں کا چین ابو بصیر کو مدینے میں نہیں آنے دیا. لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تو آپ کے لیے ہیں، یعنی بحیثیت رعایا کے. جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کو دیکھو کتنا فروغ دیا. سرکار نے فوراً خط لکھوایا کہ قریش مکہ کو خط لکھو، یعنی کہ فوراً چلو بس گھوڑے جمع کرو اور چل پڑو. عراق میں زہریلی گیسز ہے، عراق میں گہریلی گیس ہے، بس ٹونی پلیئر چل پڑا. سننا پڑے گا، یہ لعنت تمہارے منہ پر ہمیشہ آئے گی انشاءاللہ. یہ تم پونڈ بنا لو یا بادشاہ بن جاؤ تو تمہارے پیسوں پر وہ پڑنے والے، وہ لاٹھیاں پکڑنے والے وہاں کے پیر ہو سکتے ہیں، الحمدللہ ہم نہیں ہو سکتے جن میں حق بولنے کی ضرورت. وہ کہہ رہے یہ لاٹھی پکڑو تو 50 پاؤنڈ ملتا ہے، بڈھے بنے رہو تو دوائیوں کو بھی پاؤنڈ ملتے ہیں. میں نے کہا اس لیے تمہاری زبانیں بند ہیں. آج وہاں پر کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اندر، اللہ اکبر، لعنت بھیجو ایسی رسک کے اوپر. یار بندے نے مرنا تو ہے نا. اب آپ غور کیجئے، ہم اس غداری، اس نہ بولنے پر بات کر رہے ہیں. تمہارے پاس وہاں پر بڈھے پیروں اختیار ہے کہ تم لکھ کر کوئی بات کر سکتے ہو، لیکن تمہارے خود وہاں پر جعلی اکاؤنٹ اتنے تم نے اپنے پیٹ جو کام کرنے ہوتے ہیں. توجہ، یہ وہاں سے جناب جو ہے کہ وہ ویلفیئرز کھولتے ہیں، پھر وہ حساب مانگتے ہیں، تو جب وہ حساب مانگتے ہیں تو یہ ان کے جوتوں میں دال کھانے نہیں. آپ ٹھیک ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں این جی اوز، تم این جی اوز چلا رہے ہو اور یہاں سے چندہ کر رہے ہو، اور تمہیں یہ چندہ کہاں لگایا پاکستان کے اندر؟ تو پھر بڑے بڑے پیر کہتے ہیں کہ نہیں تم چھوڑو نا اس کو، تم ہم نے کیا کرنا ہے بتاؤ نا، ہم تو تمہارے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہارے سے حساب کتاب نہیں لیتے ہیں، تو تم ذرا الٹا کام یہ شروع کر دو پاکستان کے اندر. یہ جو ساری لعنت آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اپنے وہ جعلی اکاؤنٹ کا حساب ان کے پاس نہیں ہے، تو اس لیے کوئی دجال منہاجی کے آگے جھکتا ہے، کوئی خدا کے جھکتا ہے، کوئی آگے جھکتا ہے. تو یہ جھکنا صرف ذات کے لیے. تمہیں اللہ نے کب کہا ہے کہ تم جناب جو ہے وہ ویلفیئر بنا کر سب کی خدمت کرو اور خود کا بیڑا غرق کر کے سب کی خدمت کرو؟ اللہ نے فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے خود کو جہنم سے بچاؤ پھر اپنے بچوں کو بچاؤ. اب آپ دیکھیے کہ عراق میں گہریلی یعنی زہریلی گیسز ہے اور ٹونی پلر کتے کی طرح چوڑ پڑا وہاں پر. میں نے عراق میں خود دیکھا ہے، اور کئی دفعہ یہ خدا کے رسول کے ممبر پر میں نے آپ کو بتایا. آج بھی آپ بغداد چلے جائیں، ایسی چیزیں آج بھی وہاں موجود ہے. شاید اب تو کالوں کی حکومت آ گئی، انہوں نے تو ان چھوڑ دیا ہو، لیکن ہم نے اس زمانے میں جا کر دیکھا جب ان کی حکومت نہیں تھی، ایسے مکانات موجود ہیں جس پر میزائل جب آئے جس میں بچوں اور عورتوں کو بنکر میں رکھ دیا گیا کہ جناب جو ہے کہ ان کو کوئی نہ مارے، تو ان پر میزائل مارے گئے، ان کے جسم دیواروں پر چپکے ہوئے آج بھی نظر آتے ہیں، یعنی اس کی گرمی سے وہ دیواروں پر پگھل گئے ہیں، وہ ہمارے کلمہ گو بہنیں تھیں، اور حضور نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کہتے تمہارے کو کیا ضرورت ہے، تم کیوں اس مسئلے پر بول رہا ہے؟ تو میں نے کہا یہاں پر اگر 72 سال کے بڈھے پر ہوتا ہے تو یو این اے کیوں بولتی ہے؟ کیونکہ تیرا تعلق ان کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق رسول اللہ کے غلاموں کے ساتھ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ امت جو ہے وہ ایک جسم کی طرح ہے، اور جس مسلمان کو امت نہ آئے، امت کا جذبہ نہ آئے، وہ کلمہ اس کو کلمہ ملا ہی نہیں ہے۔ مسلمان کلمہ پڑھ کر جب تک ہر مسلمان کا درد اور اس کی خوشی کو قبول نہ کرے، اس ایمان کی لذت ہی نہیں آئی ہے، چاہے ایک مسلمان مشرق اور مغرب میں ہو، چاہے اس سے ہمارا نسلی کوئی تعلق نہ ہو، لیکن وہ نبی پاک کا کلمہ پڑھ رہی ہے تو وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کی خوشی میں ہمیں خوشی ہونی چاہیے اور ان کے غم میں ہمارے کو غم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا یہی تو تنظیم ہے، یہی تو یونٹی ہے، یہی تو مرکز کے ساتھ وفاداری ہے۔ بم مار دیا جن، تباہ برباد کر دیا، یہاں دیکھو درجنوں بندے مار دیے انہوں نے، سرکار علیہ السلام نے کچھ نہیں کیا، سرکار نے پہلے خط لکھا، فرمایا اور کتنا زبردست عادلانہ عمل ہے۔ دیکھیے سرکار نے خط میں کیا لکھا، دیکھو مشرکین مکہ تم نے ان کے بندے مارے ہیں نا، اب بندہ کس نے مارا ہے، کون تھا، اس کو چھوڑو، ان کا خون بہا، ان کے بچوں کو دو، جو دیت ہے ان کی، ظاہر سی بات ہے جو بندہ مارا ہے تم نے، عدالت بھی یہی فیصلہ کرتی ہے نا، یہ قصاص دو یا دیت دو، دیت دو، ان کی بیواؤں کو مال دو جن کے شوہر مار دیے گئے ہیں، ان بچوں کو مال دو جن کے باپ مار دیے گئے ہیں، یہی تو قتل کے بز ہوتا ہے، دیت بالکل عادلانہ سوا، فرمایا دیت دو۔ اچھا یہ بھی پھر آگے آپشن دیا حضور نے، دیکھیں یہ نہیں کہ صرف دیت دو، آپشن دینے کا کیا مطلب ہے کہ حضور جنگ نہیں چاہتے ہیں، لڑائی نہیں چاہتے ہیں، لعنت ہو تمہاری شکلوں کے اوپر، تم سرکار کے خاکے بناتے ہو، اللہ ہو، یہ سب دنیا کی حرص کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے جبے قبے اور عقال اور رومال صرف عیاشی کے لیے ہیں، جنہوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے نا، الحمدللہ۔ اسی لیے اللہ سے رمضان میں دعا کرو، خاص یہ رمضان دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے، کہ اللہ ہمارے دلوں سے لالچ نکالے، لالچ نہ ماں کی عزت رہنے دیتی ہے، نہ باپ کی عزت دل میں رہنے سے دیتی ہے، نہ دین کی عزت رہنے دیتی ہے، ہوس ہوس ہوس، اس میں وہ بیٹی کو بھی قربان کرتا ہے، ماں کو بھی قربان کرتا ہے، عزت بھی قربان کرتا ہے، جس طرح آج کل کے چند بڈوں نے دین قربان کر دیا، اہل سنت کو قربان کر دیا، کیا کر دیا، بس ہو ہو ہو، تو اللہ رب العالمین اس لعنت سے بچائے، اور اللہ ہمارے سینوں کو لالچ سے محفوظ رکھے۔ لالچ، حضور نے فرمایا میری امت کی سب سے پہلی بربادی کیا ہے، فرمایا وہ اول و فسادیا طول العمل، میری امت کی پہلی بربادی ہے لمبی امیدیں، لمبی امیدیں لالچ سے ہوتی ہے، تو لالچ، یہ واقعی میں دعا کرو اور اللہ دعا قبول کرتا ہے، یہ میں آپ کو بات بتاؤں، اللہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، خیر کی دعاؤں کو اللہ واقعی میں رد نہیں کرتا، اللہ سے یہ دعا کرو کہ یا اللہ جو تُو نے دیا ہے مجھے اس پر قناعت کی توفیق دے، اور میرے سینے سے لالچ نکال دے۔ دیکھیے نا حضرت حذیفہ بن یمان کو حضور نے کیا کہا تھا، ایک پیالہ فرمایا تمہارے خلاف سارے دشمن ایسے جمع ہوں گے جیسے اس پیالے پر کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں حضور کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، سرکار نے فرمایا نہیں تم اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے، ایسا ہے کہ نہیں، کہ پھر کیوں نہیں ہوگا کام، فرمایا اس لیے نہیں ہوگا، مدرسے بھی ہیں خانقاہ بھی، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں پڑھایا کیا جا رہا ہے، پڑھانے کے بعد کیا غیرت اور حمیت آنی چاہیے وہ نہیں سکھا رہے، پڑھے جاؤ، اس پڑھنے کے بعد کرنا کیا ہے، اللہ رسول دین کے لیے کرنا کیا ہے، بس یہ پیر بیٹھانا گدی کے اوپر، اس کی غیرت سمجھو، باقی سب چھوڑو۔ اگر کوئی غلط بات بھی کوئی کر دے تو تم نے نہیں، اس کے خلاف بولا یہ تو ڈان ہے، پھر تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ میں مشائخ اعظام کی بات نہیں کر رہا، میں سامریوں کی بات کر رہا ہوں جو بچڑا ہر دفعہ بنا کر لوگوں کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں۔ تو ہم نے بنی اسرائیل نہیں بننا ہے کہ ہر چرتے ہوئے جبے والے بچڑے کو دیکھ کر اس کے آگے جھک جائیں، ہم اسی کو قبول کریں جس میں رسول اللہ کی وفاداری اور دین کی قدر نظر آتی ہو، جس میں امت کا درد نظر آتا ہو، اور کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے یہ بات، ہم سب اس کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں لالچ اور حرص سے بچائے، اور واقعی میں اس دعا کو اگر قبول کر لیا گیا نا، بالکل زندگی ٹریک پر آ جائے گی آپ کی اور میری. صرف لالچ ہے جو ہمیں ہلاتا, ہمارے نمازیں بھی ہوں تو ہواؤں میں معلق رہتی ہے, درس بھی ہے تو وہ زبان سے دل میں نہیں اترتا. یہ لالچ اور ہرس جو ہے, سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم زیادہ ہوں گے پھر بھی مغلوب رہو گے. کیا فرمایا؟ فرما حب الدنیا و کراہیت الموت. پورے مرض کا اصل وجہ حضور نے بتا دی. اب اس سے زیادہ کیا دین بتائے گا مجھے. فرمائیے تمہاری, تم ہوں گے لشکر کے لشکر, لشکر کے لشکر تم ہوں گے, لیکن ایک گورے کا کتا بھی تمہیں ڈیل کرے گا. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. ہائے میرا ویزا لگ جائے, ہائے مجھے یہ مل جائے, ہائے مجھے وہ مل جائے, او پیر صاحب آخرت مل جائے, او پیر صاحب آخرت مل جائے, او سید صاحب آخرت مل جائے. تو حب الدنیا کراہیت الموت, دنیا کی لالچ اور موت سے نفرت. موت سے نہیں, نہیں ہم تو موت کے لیے دعا کرتے ہیں, ہم تو شہادت کی دعا کرتے ہیں. میں نے کہا بیٹا شہادت کی دعا جب کی جاتی ہے نا تو اس کے لیے حالات بنائے بھی جاتے ہیں. اب تیرے کو کیا دسترخوان پر شہادت کی موت آئے گی؟ ہاتھ تو تو نے ہر ایک کی گردن میں ڈالا ہوا ہے, بیٹھتا پاؤں تو تیرا ہر ایک کے جوتے کے اندر ہے, بیٹھتا تو تو ہر ایک کے دسترخوان پر ہے, اور شہادت کی دعا ہے. توجہ ہے, یہ کیا اپنے آپ کے ساتھ دھوکا ہے؟ شہادت اس کے لیے ہے, شہادت اس کے لیے ہے. محبت داتا صاحب کیا کہتے ہیں کہ محبت وہ ہے کہ جب محب لوگوں کی نظر میں محبوب کی نسبت سے ہو, کہ جو محبوب کا دوست ہے سارے اس کے دوست ہو جائیں اور محبوب کے جتنے دشمن ہیں سب اس کے دشمن ہو جائیں. یہ عجیب بات ہے کہ جو محبوب کے محب ہیں وہ تڑپ رہے ہیں ان کو صرف جیب اور مال لینا ان سے, اور جو محبوب کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کی فوٹو بھی آتے ہیں, ان کے ساتھ یہ گھومتے بھی ہیں, ان کی آسانیوں کے لیے نرمیاں بھی ہوتی ہے. تو لہذا یہ وہ چیز ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ چیزیں ہیں نہیں تھی, اس لیے وہ غلبہ ان کے اندر تھا. اللہ اکبر. دیکھیے نا میں ایک واقعہ مختصر سے بتاتا ہوں. خیبر میں حضور نے, کل بھی میں نے عرض کیا تھا, خیبر کی بڑی جائیداد تھی فدق خیبر, یہاں بہت زیادہ یہودیوں کی کھیتیاں تھیں. جب مسلمانوں نے کنٹرول کیا اس پر تو وہاں پر حضرت صوبان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فوڈ کا منسٹر بنایا, کہ فوڈ کا منسٹر جو ہے نا وہ صوبان ہے. ابھی جتنا کھجور آ رہا ہے یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے, یہ تولے گا, جب تولا جائے گا تو صوبان کھڑا ہوگا اپنے سامنے تلوائے گا. رات کا وقت تھا, حضرت صوبان اپنے حجرے میں اللہ اللہ کر رہے تھے, باہر یہودیوں کے بڑے بڑے شیخ آ گئے اور پروٹوکول کے ساتھ کہنے کے لوگ ملنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بلاؤ. جب وہ آئے تو بندے ہی نہیں ختم ہو رہے, ایک تھال دوسرا تھال تیسرا تھال, کسی تھال میں قیمتی چمڑا ہے تو کسی میں دنانیر ہے کسی میں یہ ہے, وہ پورا گھر بھر دیا پیسوں سے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ لگے نہیں آپ ہمارے نئے یہاں کے حاکم ہیں, تو جو بھی حاکم آتا ہے ایس ایچ او صاحب آتے ہیں تو ہم خدمت تو کرتے ہیں, کہ رابطہ اپنا بحال کرتے ہیں, تو لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں تو آپ اس کو قبول کریں. آپ نے فرمایا اس کا کیا حاصل ہے؟ یہ پڑھیے ذرا خیبر میں. آپ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایسے, ہم نے ایسا بننا ہے. کہا کیا ہے اس کے اندر, کیا رکھا ہوا ہے اس میں, یہ کیوں لائے ہو؟ کہنے کہ دراصل وہ کل تلوائی کا دن ہے نا, کل وہ کھجور اور تمام چیزیں تلوائی ہوں گی, تو آپ تھوڑا آرام کر کے تشریف لائیے گا. کہتے ہیں میں نام کس کا لوں, کہتے ابھی ہمارا ایک نیا ہیرو آیا ہے, کہتے جا رہے تھے اور بچوں کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھا, حضرت کے جذبات اتنے جاگے کہ گاڑی روکی اور اترے, فوراً بچوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگے. اور کوئی انسان کے بچے بنو یار, جو تمہارا کام ہے وہ کام کرو. گاڑی کے اندر فائلیں رکھے ہوتے ہیں, تو میں نے کہا وہ جو کروڑوں روپے کا بجٹ جو تمہارے ان محلوں کے لیے ہے تو وہاں کرنا یہ کام, گاڑیوں میں رکھ کر کیا کرتا ہے تو, اور خود ادھر جو ہے وہ کینیڈا کے اندر ایسے ہاتھ باندھ کر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے کھڑے ہوئے. کبھی ان سے محبت نہیں کرنا, یہ ٹیشو پیپر ہیں, وقت ملے تو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا, دل میں نہیں لانا. ہم توہین نہیں کر رہے, یہ نبی اور خدا کی طرح دل میں آنا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, ان کی غلطی پر غلطی نہیں ہو سکتی, ان کے جھنڈے ہونے چاہیے, نظریاتی ہونا چاہیے. او فلاں زندہ فلاں زندہ. میں نے کہا کون زندہ؟ یہ اللہ جانتا ہے. زندہ وہ ہے جو نبی کے راستے پر ہے, وہ کٹا ہوا بھی ہو تب بھی زندہ ہے, اور جو زندہ چل رہا ہو اور وہ ان کے راستے پر نہ ہو تو وہ بھی مردہ ہے. توجہ. اب آپ دیکھیے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صوبان نے کیا کہا؟ فرما اٹھاؤ یہ سب یہاں سے. کہ لگے نہیں آپ تو لیٹ آئیے گا. آپ رونے لگے غصے سے. فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میں اس کے لیے بیٹھا ہوں؟ یہ میرے آقا نے یہاں بٹھایا ہے. کہ میرے شب و روز ایسے گزر رہے ہیں جیسے تلوار چل رہی ہے کہ میں ابھی اڑوں اور حضور کے پاس پہنچ جاؤں, ابھی اڑوں اور سرکار کے پاس چلے جاؤں. فرمائیے تو میرے آقا نے یہاں ڈیوٹی لگائی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ مجھے اس سے خریدو گے. فرما اٹھاؤ سب یہاں سے. فرمایا تم کہہ رہے ہو میری لالچ یہ ہے؟ میری لالچ یہ نہیں ہے, میری لالچ دیدار مصطفیٰ ہے. فرمایا میں تو اشارہ ہوتا تو میں وہاں پہنچتا. یہ حضرت صوبان کو پڑھ کے دیکھیے جو سرکار دو عالم کے خادم ہیں. ابے اچھے نہیں ہو تو اچھی بات تو کرو بھائی, اچھی بات کرو گے تو اچھے بنیں گے نا. اب دیکھیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر یہ کہ تین باتیں لکھی. ایک تو یہ ہے کہ دیت ادا کرو, دوسرا یہ کہ جس قبیلے نے مارا ہے وہ قبیلہ ہے بنو نفاسا کا, اس سے رشتہ کٹ کرو. سمپل بات کہ بھائی تم نے ہمارا ہے, کیونکہ وعدہ تھا نا, وعدہ آپ نے توڑا, تو آپ نے وعدہ توڑا ہے تو لہٰذا ہم آپ سے تعلق. اور تیسرا یہ کہ خود اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ ہم نے صلح نامہ ختم کر دیا ہے. ان کے سارے لالچی بیٹھے, انہوں نے کہا دیکھو یار دیت تو ہم دے نہیں سکتے, کیونکہ اتنی دیت دیں گے تو ہمارے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں بچے گا. چلو پھر یہی آپشن تو نہیں تھا, سیکنڈ آپشن بھی تو ہے, اس کو لے لو. سیکنڈ آپشن یہ ہے کہ بنو نفاسا. کہنے کہ نہیں نہیں وہ تو کعبے کی خدمت کرنے والے, انہی کے ذریعے تو مال آتا ہے. نہیں سمجھا میری بات, جو بھی آ رہا ہے تو گلے میں چادر ڈال رہے ہیں. آئیے او بھائی صاحب مزار کا عقیدہ لائیے. بنو نفاسا سے سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کہ لگے نہیں بنو نفاسا سے بھی نہیں بگاڑ سکتے. ارے بندے مارے انہوں نے. کہ لگے نہیں وہ تو حرم کی خدمت کرتے ہیں نا, تو حرم کی خدمت نہیں, خدمت ان کی ہوتی تھی, ان کے گھر چلتے تھے. تیسرا انہوں نے کہا جاؤ جو کرنا, کیونکہ انہوں نے غزوہ موتا کا حال دیکھ لیا تھا, کیونکہ حضور کی سیرت ہر دور میں اپلائی کرتی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس لیے ہم اس کو. تیسری یہ کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ, ہم نے صلح نامہ جو تھا نا وہ توڑ دیا, جاؤ عہد توڑ. وہ غزوہ موتا سے ان کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ غلط فیصلہ کیا کر رہے ہیں. جب حضور کے پاس فیصلہ پہنچ گیا بس اتمام حجت ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ اب کام کیا ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تیار کیا اور 12,000 کے قریب, 10,000 سے زیادہ, 12,000 کے قریب لوگ تیار ہوئے. یہاں جناب ابو سفیان جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کو جب پتا چلا انہوں نے کہا او نادانو تم نے کیا کیا؟ اور کہنے کا بھاگو یار وہاں تو لشکر تیار ہو گیا ہے, ہمیں کیا پتا تھا, ہم تو سمجھ رہے تھے مسلمان کمزور ہیں, یہ تو 12,000 کا لشکر انہوں نے تیار کر لیا ہے, وہ آگے تو ہمارا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. اب جناب ابو سفیان بھاگے حضور کو راضی کرنے کے لیے, لیکن حضور فیصلہ کر چکے تھے اور اس مسئلے کو لاک کر دیا تھا, ختم. قرآن نے بھی کہا نا مشورہ کرو, فائدہ اعظم تھا جب تم جم جاؤ, فتوکل اللہ, جب مشورہ ہو جائے پھر پیچھے نہیں ہٹنا, پھر اللہ پر بھروسہ کر کے چلنا, بغیر مشورے کے کام نہیں کرنا, مشورہ کرو. اس لیے حضور سید عالم مشورہ لیتے, آپ علم کل ہیں اللہ کے فضل سے, مشورہ اس لیے لیتے ہیں تاکہ پتا چلے. سو موٹو تیرے باپ کا راج نہیں ہے, پہلے گراؤنڈ ریالٹی دیکھے گا. جناب مصطفیٰ فیصلہ کرنے سے پہلے لوگوں کو بلا کر مشورہ دیتے ہیں, تیرے باپ کا نظام ہے کہ تو سو موٹو لیتا رہے گا, فلانے کی بلڈنگ گرا دی تو فلانے کا یہ کر دیا, بغیر مشاورت کے بغیر اس کے حالات کے دیکھے کیسے کام ہو گیا. توجہ ہے آپ کی, بات تم پر ہوگی, اس لیے ہم فتح مکہ کرتے ہیں, اس لیے ہم بدر کرتے ہیں, اس لیے تم دلال اسکولوں کی کتابوں سے یہ نکالتے ہو. یہ دیکھیے آپ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تیار کیا, ابو سفیان وہاں پہنچ گئے, پہنچنے کے بعد انہوں نے پوری سورس لگائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے راضی کر لیں, لیکن مشورے کے بعد جب فیصلہ ہو گیا ہے نا پھر اسے پیچھے نہیں ہٹتے. اب کس کو لے جائیں, کس کو لے جائیں, حضور کو سامنے جانے کی ہمت نہیں ہے. امام حسن و حسین دروازے کے پاس کھیل رہے تھے, جناب ابو سفیان کی نظر پڑی, دوڑتے ہوئے گئے, امام حسین کو گود میں اٹھایا. سید النساء العالمین سیدہ زہرا پاک حجرے میں تھی. فرما میرے بچے کو زمین پر رکھو, اندر اتارو میرے بچے کو. کہ لگے نہیں نہیں نبی سے بہت پیار کرتے ہیں تو میں لے جاؤں گا اور واسطہ. انہوں نے کہا نہیں تم کسی کو بھی لے جاؤ, جب نبی فیصلہ کر لیں تو ان کے آگے پھر کسی کی حیثیت نہیں ہوتی. فرما اتارو میرے بچے کو. سیدہ زہرا نے فرمایا. اب آگے چلیے, انہیں کی بیٹی ہماری ماں ہے سید ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب بیٹی کا باپ سے کیا رشتہ ہوتا اور باپ سے بیٹی کا کیا رشتہ ہوتا, کتنی نزاکت اور قدر کا یہ رشتہ ہے. اللہ اکبر. یعنی قلب جس سے سینچ جائے اس تصور سے یہ رشتہ ہوتا ہے. 6 سال سے بیٹی نے باپ کو نہیں دیکھا ہے اور باپ اس آرزو سے آیا ہے. جیسی کمرے کے اندر داخل ہوئے سید ام حبیبہ کے سامنے چمڑے کا ایک بستر رکھا ہوا تھا, جیسی بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ ہماری ماں آگے بڑی جو ان کی بیٹی ہے چمڑے کا بستر کھینچ دیا، کہنے کہ بیٹی یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا ابا جان آپ مشرک ہو، نجس ہو، اور یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ نجس ہو، آپ ناپاک ہو، یہ رسول اللہ کا بستر ہے۔ باپ کو غصہ آیا، کہہ لگے تو یہاں پر آ کر اتنی سخت ہو گئی ہے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تو یہ کرے گی۔ نیچرل باتیں تو شروع ہوگی نا کہ جب یہ حرکت، تو کہا بیٹی تو نے یہ حرکت کی ہے، تو آگے سے کیا جواب دیا؟ نہیں کہ باپ کی محبت میں آنسو بہاری ہیں، یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ رسول اللہ۔ فرمایا ابا جان میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ آپ جیسا ذہین آدمی اب تک محمد رسول اللہ کی شریعت اور دین کو نہیں سمجھ سکا۔ آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ میں تو آپ پر حیران ہوں، آپ مجھے کیا سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کی توحید آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ خیر یہ یہاں سے کسی طریقے سے حضور کے قریب جانے کی کوشش کی، لیکن جب ہر طریقے سے باز رہے تو ان کو کہہ دیا کہ چلے جاؤ یہاں سے، اور مکہ چلے جاؤ اور مکہ والوں کو کہہ لو کہ بھائی اپنی خیر منائیں، چلو یہاں سے، ان کو نکال دیا گیا۔ اب وہ چلے گئے مکہ۔ یہاں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو بدھ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ سے جب یہ قافلہ نکل رہا ہے، اللہ اکبر، تو جاتے ہوئے دیکھیے کہ عالم کیا ہے، اللہ اکبر، کہ 10 سے 12 ہزار کا لشکر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں دیکھا گیا کہ جناب کہ یہ جو کتا ہے نا، اس کے کچھ بچے وہاں پر، یعنی کتیا نے کچھ بچے دیے ہیں، اور وہ گویا کہ اپنی بچوں کے پاس بیٹھی۔ حضور سید عالم نے دور سے دیکھا ہے، اور سرکار نے صحابی سے کہا کہ قافلے کو ایک طرف کرو، یعنی ان جانوروں کو نہیں ہٹایا جا رہا ہے، باقی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف ہو جاؤ، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے اس قافلے چلتے ہوئے کسی جانور کے پاؤں کے نیچے اس کے بچے آ جائیں، اس کو ایک طرف کرو، یہ نظام مصطفیٰ ہے۔ جہاد کا بھی اگر حضور نے حکم دیا تو صحابہ کو پابند کیا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کیونکہ اس سے ہریالی ہے، اس سے زینت ہے۔ فرمایا عورتوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، درخت نہیں کاٹنا، پھلدار درخت نہیں کاٹنا، نہروں کو برباد نہیں کرنا۔ او گورو خدا کی لعنت ہو تم پر، تم جہاں پر گئے تو تم نے پورے علاقے کو بنجر بنایا، کہاں تمہاری لعنت اور دہشت گردی، اور کہاں سرکار کا جہاد کا پورا امن پیغام؟ بولیے سبحان اللہ، سننا پڑے گا۔ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، ایکسکیوز تم نے کرنا ہے، مسلمان کیوں ایکسکیوز کرے گا؟ تم کرو، تمہاری پوری قوم کرے ذلیلوں، تم کرو کہ تم نے جو عراق کے اندر کیا ہے، جو تم نے افغانستان کے اندر کیا ہے، جو تم نے یہاں پر وزیرستان کے اندر کیا ہے۔ بچے پڑھ رہے ہیں، ادھر سے جیٹ آ رہے ہیں اور انہوں نے بمباری کی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، سارے بچوں کو مار دیا۔ آج سے 7-8-9 سال پرانا واقعہ پتا ہے؟ ہم تو مسلم ہو یا غیر مسلم، انسان انسان ہوتا ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے، کسی کو مارنا جائز نہیں سمجھتے، یہ درس ہمارا ہے۔ آپ دیکھیے فیصل آباد کے اندر کچھ عیسائیوں نے مسلمانوں کو مارا، مسلمانوں نے عیسائیوں کو مارا، اور وہاں پر جناب جو ہے کہ ان کو زندہ جلایا چند سال پہلے۔ ایک بات میں کر رہا ہوں، پاکستان کے اندر کسی چرچ پر پتھر مارا گیا، کسی عالم نے تقریر کی نہیں، ایک علاقہ ہے بس، ہو گیا، تھوڑا بہت موڈ بیڈ ہو جاتی ہے، بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو ضبط کیا ہے، وہ یہاں پر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ جو بمباری ہوئی ہے اور جو بچوں کو مارا گیا ہے، تو تم کیا سمجھتے ہو ان کے ماں باپ خاموش رہ جائیں گے؟ اور تم کیا سمجھتے ہو جن کو تم ڈالر دے رہے ہو ان کو ٹھنڈا کر دیں گے؟ یہ آگ کبھی ختم نہیں ہوگی، یہ آگ تمہاری لگائی ہوئی ہے۔ ہمارے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اتنی مہنگائی تو تم نے کر دی ہے نا، ایک دفعہ قوم کو لاک کر دو اور گوروں کے پنجوں سے نکلنے کی کوشش کرو، لیکن تم حرام خور اور ذلیل ہو کہ تم نے ان کے پیسوں سے اپنی مراعت اور دنیا کو اتنا آباد کیا ہے۔ تم وہ قارون ہو کہ جنہوں تم نے مصنوعی جنتیں تم نے بنائی ہوئی ہے، تمہیں کیا پتا ہے کہ غریب آٹا کیا کھا رہا ہے، غریب کیا کر رہا ہے؟ اس دور میں کوئی 35-40 ہزار نہیں، لاکھ روپے بھی کما لے، کیا وہ سروائیو کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ سروائیو کر سکتا ہے؟ ان کی جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں؟ ساری چیزیں، خیر اب سب ننگے ہو گئے ہیں، سب کو پتا ہے، اب میں اس پر کیا تقریر کروں؟ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عزت والے جو پہلے تھے وہ، یہ سب کو پتا چلا گیا کہ جناب کیا کھانا پوری چل رہی ہوتی ہے۔ اور اس پر ہم بات کریں گے، بات ہم کریں گے، جس کے خلاف بات نہیں کریں گے وہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے کہ ان کی بات میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں۔ تم پر بات ہوگی اور ہم پر بات ہوگی، جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا، اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ ایسی قصے سناتے رہو فتح مکہ کے، تو اس کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے جب آج کے دور میں اس کی روشنی میں کچھ بات کو ہم سمجھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، جب آپ تو حضرت عباس ہجرت کرنے والوں میں سے تھے اور حضور وہاں سے نکل چکے تھے، راستے میں حضرت عباس کی ملاقات جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے درمیانے کسی علاقے کے اندر ہو گئی۔ اب ابو سفیان جو ہے نا وہیں کہیں قریب تھے اپنے رشتہ دار حکیم بن ہزام کے ساتھ، بعد میں سب نے کلمہ پڑھایا الحمدللہ، میں بس مختصر کرتا ہوں۔ حضرت عباس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب پہنچے، جب اتنا بڑا لشکر انہوں نے دیکھا، کیونکہ مکہ سے ابھی ہجرت کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا اتنا، تو پوچھا یہ کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور یہ واقعہ ہوا ہے؟ کا واقعہ تو ہوا کیسا ہے؟ تو حضرت عباس تھوڑے گھبرائے، کیونکہ علاقہ بھی تو وہی تھا جہاں سے وہ آئے تھے، کہ لوگ اب غلطی تو انہوں نے کی، اور اتنی بڑی بھیانک غلطی کی، اب کیا ہوگا؟ اتنے میں کہتے ہیں کہ رات کے وقت ان کو کہیں پر بات کرتے ہوئے ابو سفیان کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا یہ آواز تو ابو سفیان تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اور کہنے کا ناز جائے کیا کر دیا؟ اوئے، انہوں نے کہا بھائی میں تو خود معافی مانگنے کیا، سرکار معاف نہیں کرتے اور فیصلہ ہو چکا ہے، کچل میں کوشش کرتا ہوں۔ اب حضرت عباس کے پاس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سفید خچر تھا، اس پر ابو سفیان کو بٹھایا اور حضور کے پاس جانے لگے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی اس خیمے میں تھے، اس کے سائیڈ میں جو صحابہ کرام پہرا دے رہے تھے، ان صحابہ کرام کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پروٹوکول آفیسر تھے اور آپ چیک کرتے تھے۔ اب جب حضرت عباس گزرے تو سرکار کے چچا ہیں، کوئی نہیں روک سکتا، جی جائیے، لیکن حضرت عمر کی نظر پڑ گئی ابو سفیان پر، کہنے لگے تو ایک تو قریش کا سردار ہے اور تو حضور سے سال میں ملنے جا رہا ہے، قانون کا تو تجاوز کر رہا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے جو حفاظت پہ تو کیا کیا چیز دماغ میں نہیں آ سکتی ہے۔ فوراً تلوار کھینچی اور حضور کی طرف دوڑنے لگے جلدی سے، کہ میں حضور سے اجازت لوں، کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں ابو سفیان کا سر اتارتا ہوں۔ ادھر سے حضرت عباس نے اپنا سواری کو بھگائی اور حضور کے پاس پہلے پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جس کو امان دیا ان کو آپ نے امان دیا؟ حضور نے فرما ہاں ان کو میں نے بھی امان دیا۔ فرما حضور میں ابو سفیان کو لایا ہوں۔ اتنے میں حضرت عمر آئے تو حضرت عمر کو عباس کہنے لگے، کیونکہ قریبی ہے نا، تو فرمانے لگے کہ سن عمر آگے کچھ نہیں کہنا، میں نے امان دے دیا، رسول اللہ نے امان دے دیا۔ تو حضرت عمر خاموش ہوئے، صرف اتنا کہا عباس یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تمہیں وہاں رکنا چاہیے تھا، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب یہ جو ایک جذبات میں بات ہوتی ہے نا، تو اس میں حضرت عباس نے کہا کیا ٹھیک نہیں کیا؟ اگر یہ تیرے قبیلے کا ہوتا تو حضور کے ذریعے راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا؟ یہ تیرے قبیلے کا نہیں تھا نا، بات ایسی غصے میں کر دی انہوں نے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا یہ بات مجھ سے نہ کرنا، اگر میرا باپ خطاب بھی اگر ایمان لاتا نا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی عباس، جتنا تیرے ایمان لانے پر رسول اللہ کو خوشی ہوئی ہے نا، اتنی خوشی مجھے ہو رہی ہے۔ یعنی میرا باپ اگر خطاب، باپ دیکھیں، بچہ چاہتا ہے کہ میرا باپ میرے ساتھ جنت میں ہو، باپ بیٹا باپ چاہتا ہے میری اولاد ہو، خطاب نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ اکبر، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرا باپ اگر خطاب کلمہ پڑھتا تو مجھے خوشی ہوتی، لیکن تو نے عباس کلمہ پڑھا ہے نا، تو خوشی رسول اللہ کو ہی ہے۔ تو یہاں سے حضرت عمر نے بتایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اس میں کوئی بات تھی عباس، میں تو اس لیے آیا کہ رسول اللہ نے میری ذمہ داریاں ہی عطا فرمائی تھی۔ یعنی یہ وفاداری صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی تھی۔ مختصر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مبارک قافلہ جب مکہ مکرمہ کے قریب ہوا تو جناب ابو سفیان کو حضور کے قریب کر کے کہنے لگے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں ابو سفیان بتاؤ محمد رسول اللہ کا رب غالب ہے کہ نہیں ہے؟ تو جناب ابو سفیان کہنے لگے بالکل ایسے ہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ غالب ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب غالب ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی رب ہوتا تو آج مدد کے لیے آ جاتا۔ تو حضرت عباس نے کہا تو کلمہ پڑھ پھر، محمد رسول اللہ بھی پڑھ، جب تو کہہ رہا ہے نشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر کلمہ بھی پڑھ کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اس میں کچھ ٹائم چاہیے۔ سرکار نے بھی مسکرا کر فرمایا چلو ٹھیک ہے ٹائم، صحیح لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ تقیہ کے انداز میں چلو پڑھ لیتا ہوں، بعد میں سنیوں میں حنفی اور بن کے گھس جائیں، جیسے شاہ عبد العزیز صاحب نے لکھا یہ کالوں نے یہ کیا ہے پوری زندگی۔ ہمارے محدثین میں کتنے یہ سنی بن کے گھسے ہیں، بخاری کے اندر ہمارے علماء چن چن کے تھک گئے ہیں، کیا بتائیں آپ، حنفی شافی، آج بھی آج لوگ کہتے ہیں یہ تو قادری بزرگ ہیں، قادری سلسلے سے ہیں،
یہ شیعہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا جب شاب الزہری کی شکل میں چھپا ہو سکتا ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ اب میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اس طرف آ کر، صرف میں نے ایک اشارہ دیا ہے. تو یہ تقیہ ان کا مذہب تھا نا، تو یہ سنی قادری بن کر گزر. لیکن دیکھیں آپ جہاں سنیوں کو شیعہ کہہ رہے ہیں، سنیوں کو شیعہ کہہ رہے ہیں، ہم نے کہا شیعہ ہی کو شیعہ کہہ رہے ہیں، سنی کو شیعہ نہیں کہہ رہے. جو عقیدہ آپ بیان کر رہے ہیں نا اس پر بات کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیے وہ ٹھیک لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کو تو میں مان گیا ہوں اور یہ تیرے کان اس لیے کھینچ رہا ہوں کالے کہ تو بات ان بزرگوں کے بارے میں غلط کرتا ہے نا، تو میں بھی پھر الحمدللہ بات وہ کرے نا کہ جو رب دل خوش کر کے بندہ بات کرے. میں نے کہا غور کرے. اب یہاں سے اہم تقریر شروع ہو گئی اختتامی جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں یہ واقعے کے ساتھ. کہ لگے میں نے اللہ کو تو ایک مان لیا ہے لیکن آپ کے لیے میرے دل میں کچھ شک ہے. یہ بات کرنا بھی تو بڑی بات ہے نا، اور مارو اس کو اس نے کیسی بات کر دی ہے. سکانے نے کہا نہیں. سکانے مسکرا کر فرمایا ٹھیک ہے جا تجھے رخصت ہے، دیکھتے رہنا آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا. اب یہاں سے دیکھیے آپ، اسلام جبری کسی کو مسلمان نہیں کرتا، جبری مسلمان اگر ادھر ہوتا تو ابو سفیان کی گردن پر تلوار رکھے گا. پڑھ، جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو محمد رسول اللہ بھی پڑھ، پڑھ جلدی سے. نہیں پڑھوایا، مرضی پر چھوڑ دیا. کیونکہ بھائی جب دل میں اسلام نہیں لائے گا تو ایسے کوئی ہم کو کیا، کوئی یہاں پر کوئی زکات کمیٹی میں جا کر نام لکھوا کر پیسے پکڑنے، یا رب کے حضور پیش کرنا ہے. رب کے حضور تو مومن وہ ہے جو دل سے مانے نا. ہمارے یہاں کے جو دو نمبر ہیں وہ قانون لا رہے تھے نا کہ 18 سال کی عمر کا بندہ کلمہ پڑے گا. ہم نے کہا کہ اس سے پہلے اگر وہ مسلمان ہونا چاہے، نہیں 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 وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. 18 سال کی عمر ہوگی تب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ سکے گا، اور وہ بھی جائے گا مجسٹر کے سامنے. مجسٹر اس سے پوچھے گا تم کس مذہب سے تھے، وہ کہے گا میں ہندو تھا، سکھ تھا، جو بھی تھا. تو اسی مذہب کے بڑے ان کے گویا کہ مذہبی رہنما کو بلایا جائے گا، وہ اسے پوچھے گا کہ تمہیں کیا شک گزرا ہے، کیوں تمہیں ہمارا مذہب برا لگا ہے. وہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرے گا، معاملہ کرے گا، پھر وہ کلمہ پڑھے گا تو پھر وہ مسلمان ہوگا. توجہ ہے. اب اس پر ایک سمپل اور سیریس بات سنیے آپ. میں نے کہا اگر کوئی 7 سال کا بچہ آپ کی پارٹی میں آ سکتا، تیر بالا ڈنڈا بلہ شب شلہ ملہ اس میں آ سکتا؟ کہ لگا نہیں، ہمارے تو بچوں کی بھی ہم نے بنایا نا. تو میں نے کہا واہ، ایک چھوٹا بچہ نابالغ بھی یا کوئی نوجوان 12-15 سال کا وہ تیرے نام کا تیرا یہ گھٹیا جھنڈا لگائے تو جناب وہ تو بڑا نظریاتی ہے، اور جس رب نے اس کو پیدا کیا اس رب کی توحید کا نور اس کے دل میں جل جائے تو اس کو 18 سال کے بعد کلمہ پڑے گا، پڑھنا پڑے گا. تو مل کر کہو لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی. اور ایک وظیفہ پڑھو، رمضان کی راتیں چل رہی ہے، سیوہ الزمل، یعنی جو اس قسم کا رابطہ کرتے ہیں نا اسلام کے خلاف کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے بندے ہو، محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. تو ذرا ہم تو غریب نہتے لوگ ہیں، دعا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو آج نا مل کر یہ دعا کرو کہ خدا ان کو منتشر کرے. یہ آیت پڑھو سورہ قمر کی جو حضور نے بدر میں پڑھی تھی، سیوہزم الجمع، اس نیت سے کہ منتشر ہو. یہ بھیڑ بکرے جتنے، یہ بھیڑیے جتنے اسلام کو نوچنے کے لیے آ رہے ہیں نا، خدا ان بھیڑیوں کو تتر بتر کرے. جیسے تم اپنے گھر کو بچاتے ہو نا، تو گھر سے بڑا گھر اسلام ہے. تو مل کر پڑھو اسی شدت کے ساتھ پڑھو، سیوہزم الجمع ویولون الدبر، خدا ان کے مجموعوں کو منتشر کرے. بولے خدا ان کے مجموعوں کو منتشر کرے، خدا اسلام کے خلاف ان کے اتفاق کو منتشر کرے، اور یہ پیٹ دکھا کر بھاگیں جو رسول اللہ نے بدر میں کہا تھا. اب سنیے میرے دوستو، 18 سال کی بات کرتے ہیں کہ جناب 18 سال میں نا وہ پھر کلمہ پڑے گا، اور کلمہ کہاں پڑے گا؟ مجسٹر کے سامنے. میں نے کہا یہاں تو تمہارا اسمبلی کا اسپیکر بڈھا، وہ بھی اگر کسی پولیس والے کے سامنے جاتا ہے تو اپنے باپ تک کی کرپشن بتا دیتا ہے. توجہ ہے. ایک سادہ آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو رہا ہے، اس کو پولیس کے آگے پیش کیا جائے گا. اور مجسٹریٹ کیا بیچتا ہے؟ وہ خود مسلمان ہے، وہ خود اس کو آتا ہے کچھ. ایک بندہ اپنی آزادی سے کلمہ پڑھ رہا ہے نا جی، کوئی اس پر جبر نہیں. اگر اس کو جبر پڑھا بھی دیا جائے تو یہ ہمارے کو کیا فائدہ پڑے گا؟ اگر وہ نماز میں ہمارے ساتھ ہو، پیچھے اسلام کا دشمن بنا رہے، سمجھ رہے ہیں آپ، تو وہ اللہ کے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں ایک عام آدمی پولیس والے کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے، تو ایک بندہ جو اپنی مرضی سے مسلمان لایا ہے تو اس کو پولیس والے کے سامنے بھیجیں گے آپ؟ تو کچھ جرت پیدا کرو، محبتوں کے لیے معاملہ پیدا کرو، اپنے سٹیجوں پر جب بٹھاؤ تو پہلے ان کو وضاحت لو کہ یہ عقیدہ ہے تمہارا، وہ کہے گا نہیں، کہ یہ کفری عقیدہ ہے، ہاں کا پھر تیرے کو عزت دیں گے. یہ نہیں کہ سندھ میں جو بھی آئے تو حضرت دین کی تبلیغ کا کام ہو رہا ہے تو ان کے نیچے جا کے سو رہے ہیں، یہ نہیں کرو، تھوڑی آیا کرو. ہر چیز میں یہ نہیں ہوتا ہے، اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، پہلے حجت قائم کی جاتی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، یہ باتیں ٹی وی پر نہیں بولتے، پہلے بولنا سیکھو، یہ باتیں نہیں بولتے، اور آپ معصوم بھی نہیں، آپ پر بات ہو سکتی ہے، بات ذرا طریقے سے کیا کرو، جو بولنے کے انداز ہوتے ہیں اس کے طریقے سے بات کیا کرو. یہ بات کوئی دوسرا کہے تو جناب اس پر تو سارے معاملات ہوتے ہیں، تو ذرا طریقے سے بات کیا کرو، الفاظ چنا کرو کہ الفاظ کس طریقے سے بولے جاتے ہیں اور کس بات پر بولے جاتے ہیں. توجہ کے ساتھ، اگر ایک بھی جملے سے اگر دین کے گرنے اور ضروری مسائل کے اوپر ہلکا ہونا لازم آتا ہوگا تو آپ سے پوچھا جائے گا. ایک بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اپنی مرضی سے پھر جو کرتے رہنا. اب ابو سفیان اس تو کے اندر ہے، یعنی اس کوشش کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل طور پر تنقید اور تحقیق کر رہے ہیں. اب مکے کے مختصر یہ کہ جب جیسی مکے میں لشکر پہنچا ہے تو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود ہوا تو ان کے ساری کا عالم یہ تھا، سر پہ کالا امامہ شریف ہے، 10,000 سے 12,000 کا لشکر لے کر حضور آئے ہیں، سر مبارک آپ کا کجاوے پر لگ رہا ہے، سر مبارک آپ کا گویا کہ جھکا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر آئے تو تر رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا، حبیب ہم نے آپ کو فتح مبین عطا فرما دی. اس انکساری کے ساتھ، اور اس وقت جب ابو سفیان سے بھی ملاقات ہوئی تھی نا تو حضرت عباس نے کہا تھا حضور ان کے لیے کچھ اعلان کریں، حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو سرکار نے پھر بھی فرمایا من دخل دار ابو سفیان فهو امن، من دخل دار ابو سفیان فهو امن، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ آرام، وہ امن میں ہے، جس نے دروازہ بند کر دیا وہ امن میں ہے، جس نے کھڑکیاں بند کر دی وہ امن میں، جس نے اسلحہ رکھ دیا وہ امن میں، عام گویا کہ معافی کا اعلان ہے. اب یہاں پر سنیے بات کو سمیٹتے ہیں کہ جب سرکار کا ورود ہو رہا تھا نا تو صاحب بن عبادہ تو بہت غصے میں تھے، کیونکہ اسی مکے میں مسلمانوں کو مارا گیا، 3 سال کھلے آسمان کے نیچے رکھا گیا، 13 سال کتنے کٹھن، آپ پڑھیے سیرت کو. کچھ نہ ہو تو نور بخش توکلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سیرت رسول جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو آپ پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، کچھ نہ کچھ اجمالی مختصر سیرت تو آپ کو پتا چلے. اب آپ دیکھیے کہ اتنے ظلم و ستم سے نکالا گیا، لیکن جب آ رہے ہیں تو کچھ تو غصہ بنتا بھی تھا، تو حضرت سعد بن عبادہ جو ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے ہاتھ میں تلوار، حضور نے جھنڈا دیا ہوا، وہ آگے چل رہے تھے اور غصے میں ابو سفیان ان کافروں کو دیکھ کر فرمایا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، آج کا دن مقابلے کا دن ہے. ابو سفیان گھبرا کر حضور کے پاس آئے، کہنے لگے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کون؟ کہ سعد کچھ کہہ رہے ہیں. کہ سعد نے کیا کہا؟ کہ سعد نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے وہ مقابلے کا دن ہے، آج کا دن جو ہے وہ ملحمہ ہے، لڑائی کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اور کاٹ کے رکھ دیں گے ہم، یوم الملحمہ ہے. تو سرکار سے کہنے کے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک سر کو اٹھا کر فرمایا کذب کذب سعد یا ابا سفیان، سعد نے غلط بات کر دی. سعد کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، اتنا تو بنتا تھا نا یار، اتنا مارا ہے آپ نے، سب کچھ کیا ہے، اتنا جملہ اگر دھمکی کے طور پر بھی کوئی کہہ دے یوم الملحمہ، کون سا کسی کو مار رہے ہیں، لیکن جذبات میں نکل گیا منہ سے جملہ الیوم یوم الملحمہ، اور دیکھو گرو یہ ہوتا نظام، بولو سبحان اللہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، آج کا دن جو ہے وہ بدلے کا دن ہے، آج تم سے مقابلے کا دن ہے. سرکار نے اس جملے کو حالانکہ اپنے غلام نے بات کے ساتھ، ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سعد نے یہ بات کی ہے، سرکار نے فرمایا کذبا کذبا سعد یا ابا سفیان، ابو سفیان سعد نے غلط بات کی ہے، یہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے. اور یہ حضور کا جملہ دیکھیں، کذبا سعد یا ابا سفیان الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم یعظم اللہ فیہ الکعبۃ، الیوم یوم تکسا فیہ الکعبۃ، الیوم یوم اعز اللہ فی قریش. فرمایا آج ذلت کا دن نہیں ہے، آج عزت کا دن ہے، آج کے دن اللہ نے کعبے کو کی عظمت کو ظاہر کیا ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا، آج کعبے کی تعظیم ہوگی، آج کا دن کاٹنے کا مارنے کا دن نہیں ہے، رحمت کا دن ہے، آرام کا دن ہے. یہ نعرہ جو تھا نا الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے. ایک کسی غیر نے نہیں بولا تھا، اپنے نے بولا تھا، لیکن حضور نے رد کر دیا. حضور نے رد کر دیا، فرما کذب سعد، سعد غلط بات کہہ رہا ہے. کذب سعد یا ابو سفیان، غلط بات کہہ رہا ہے سعد. الیوم یوم المرحمہ، اور حضور نے بولا سعد ادھر آؤ. سعد آئے، فرما جھنڈا دو، جھنڈا بھی لے لیا اور لے کر ان کے بیٹے کو دیا. یہاں پر علماء نے لکھا کمال تربیت تھی کہ لے کر بیٹے کو دیا تاکہ ان کے دل میں یہ گنجائش رہے، ملا تو پھر بیٹے کو ہے نا، لے کر ان کو، تو یہ تربیت کا انداز ہے. لے کر بیٹے کو دیا اور ان کو لے کر یہ پنشمنٹ ہوئی ہے کہ جناب آپ نے یہ بات کیوں کی، اور ابو سفیان کو بتایا کہ یہ محمد رسول اللہ کے دین کا ڈسپلن ہے، دیکھو اس سے جھنڈا لے لیا گیا ہے. اب یہ ساری چیزیں ابو سفیان دیکھ رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو مکے کی ساری گلیاں بھر گئی تھی. کیسا منظر ہوگا یار، مکے کی گلیاں بھر گئی ہیں، ہر جگہ شور شرابہ لگا ہوا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک قافلہ جب مختصر یہ کہ پہنچ رہا ہے، تو جس یعنی حضور جس قلب میں موجود ہیں، اس قافلے کے درمیان میں موجود ہیں، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ آہینی لوہے کے لباس میں ملبوس ہیں، جو حضور کے باڈی گارڈ ہیں اور حضور کو لے کر آ رہے ہیں، اور ان کے بازوؤں پر ہری جو ہے وہ پٹیاں بندھی ہوئی ہے، جو علامت ہے کہ جناب یہ جو پروٹوکول کا حصہ ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں. اب سرکار جب تشریف لائے تو اس میں یہ تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ شرارت کر رہا تھا، آپ نے تلوار کھینچی، اور تلوار کھینچ کر جب اس کی چیز بھاگے نا، تو آپ کی بہن اس وقت مکہ میں ہی تھی، سید ام ہانی، ام ہانی نہیں لگا، یہ تو ہمارے پڑوسی، تو کہا میں ان کو امان دے رہی ہوں، علی مارنا نہیں، میں امان دے رہی ہوں، علی مارنا نہیں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، میں امان دے رہی ہوں، علی مارنا نہیں. آپ نے فرمایا چپ کرو. ادھر سے وہ بھاگتے ہوئے حضور کے پاس آئی، حضور نے جب دیکھا تو سرکار نے فرمایا ام ہانی تم کم، اپنی کچھ بات کرنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے کو امان دی ہے، علی اس کے پیچھے آ رہا ہے. سرکار نے فرمایا ام ہانی جس کو تو نے امان دی اس کو میں نے امان دیا. اور رحمت دیکھو یار کہاں کہاں سے بہ رہی ہے، وہ کتنا اپنا راستہ بنا رہی، کوئی سختی کہیں نہیں ہے یار. تو مجھے بتاؤ میدان محشر میں رحمت کیسی ہوگی. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور یہاں تو غیر ہیں سامنے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، ان کے لیے رحمتوں کا یہ جوبن ہے، اور حضور کی امت جب اٹھے گی اللہ اکبر، اور اسی طرح سرکار کا ورود ہوگا جیسے حضور آ رہے ہیں. اور حضور خود فرماتے ہیں جب میں آؤں گا نا تو 50,000 غلمان، اور 50,000 غلمان جن کے چہرے ایسے جیسے رات کے اندھیرے میں گویا کہ جواہرات کو زمین پر پھینک دیا جائے تو وہ چمکتا ہے نا، ایسے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور میرے گرد گھوم رہے ہوں گے، اور میرا ورود میدان محشر کے اندر ہوگا. تب تو میرے ایمان نے کہا نا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت. جملہ دیکھیں کیا ہے، بھیجیں سب ان کی شوکت. اللہ اکبر. وہ شوکت و غلبلا، وہ شوکت اس عزت کو کہتے ہیں جس میں غلغلہ روب اور دبدبا ہوتا ہے. فرمایا کیا جملہ استعمال کیا اللہ، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور، بس پہنچ جائیے میدان محشر میں ابھی ایسے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت. عزت ہوگی لیکن نظر کوئی نہیں اٹھا سکے گا، آئے ہائے ایسی غلغلے. فرما بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ، جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. سرکار ان کے گھر گئے، ام ہانی کے گھر گئے، چاشت کی نماز حضور نے وہیں پڑھی، پھر حضور اپنی اونٹنی پر بیٹھے، اور بیٹھنا تھا کہ ام ہانی نے کلمہ پڑھ لیا. سرکار کے ابھی آگے میں عرض کرتا ہوں، سرکار وہاں سے چلے، اور چل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور سرکار نے طواف فرمایا. اللہ اکبر. یہ ایک ایک اپنی جگہ پر بڑا تفصیلی موضوع ہے، یہ جو طواف ہے نا اس پر کئی دیر بات ہو سکتی ہے کہ کس طریقے سے طواف ہوا، کس راستے سے حضور آئے ہیں، لیکن اتنا اللہ قبول فرما. طواف کرنے کے بعد جب حجر اسود سامنے آتا تھا تو سرکار اپنے عصے مبارک سے اس کا استعلام کرتے تھے، اور جب طواف مکمل ہو گیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی رکھی، اور صحابہ نے اپنی ہتیلیاں بچھائی ہوئی تھی، اور سرکار پاؤں رکھ کر اللہ اکبر زمین پر تشریف لا رہے ہیں. اور اس وقت حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے دائیں طرف تلوار لے کر کھڑے ہیں اور چل رہے ہیں. سرکار مقام ابراہیم پر آئے، اور مقام ابراہیم پر حضور نے طواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد مجمع صحابہ ہٹا رہے ہیں، ہٹو ہٹو، کیا منظر ہوگا یار، ایک دماغ میں لائیے، ہٹو منظر ہٹ. اور پھر سرکار ادھر سے زمزم کے کنویں کی طرف آئے، حضرت عباس نے کنویں کا ڈول بھرا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو زمزم پلایا، سرکار نے چہرے پر لگایا، زمزم پیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے خانہ کعبہ کی طرف، اور جیسی کعبے کی طرف حضور آئے ہیں، اب دروازے کی طرف جب آئے تو سرکار نے فرمایا کھلواؤ، تو یہی عثمان بن طلحہ آ گیا ہے۔ جب وہ چابی سے کھولنے لگے تو سرکار، بلکہ چابی حضور کے ہاتھ میں دی، جب سرکار کے ہاتھ میں دی تو سرکار نے فرمایا کہ نہیں، یہ چابی تم رکھو اور تم دروازہ کھولو۔ تو جب وہ کھولنے لگے تو سرکار نے فرمایا تجھے یاد ہے وہ دن کہ جب میں یہیں پر کعبے میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، تو نے مجھے روکا تھا؟ ہاں، اور عثمان، یعنی رقت کے لیے، حضور کسی کو ذلیل نہیں کرتے، اس کو بتا رہے ہیں شان نبوت کی۔ فرماتے ہیں میں نے کہا تھا نا، کیا کہا تھا؟ کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا تیری چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا۔ اب آپ دیکھیں ایک بندے نے اتنی بڑی دل آزاری کی ہے یار، اسی کو کہتے ہیں قائد، جو اصل مقصد کے لیے ساری چیزیں معاف کر دیتا ہے۔ ایسا حوصلہ کون لائے گا یار؟ ایسا حوصلہ تھا تو پھر خلفاء میں ہی تھا، خلفاء راشدین میں۔ حضور سید عالم نے جب چابی لی نا، تو حضرت عباس اور مولا علی قریب کھڑے تھے، تو حضرت عباس نے، حضرت علی نے اور حضرت عباس نے حضور سے کہا، حضور یہ چابی چشے جان عباس کو دے دیں، اس لیے کہ ان کے پاس پہلے، انصاف آپ دیکھیے یار، حضرت عباس حضور کا دل ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ ام الرجل سن و ابی ہی، بندے کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، اتنا ادب حضور کرتے تھے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سننے کی باتیں ہیں اس واقعے کے ساتھ، کہتے ہیں حضور یہ چابی مجھے دے دیجئے، کیونکہ سقایا یعنی حاجیوں کو زمزم پلانے کا شرف یہ مجھے ہے، تو چابی بھی میرے پاس آ جائے، کیونکہ اس نے تو یہ کیا تھا۔ تو سرکار نے مڑ کر دیکھ کر فرمایا، چچا آج انتقام کا دن نہیں ہے، آپ انصاف دیکھو یار، ہاں کس کو کہہ رہے ہیں، کہاں کہہ رہے ہیں۔ فرما نہیں چچا، آج انتقام کا دن نہیں ہے، اٹھا کے چابی عثمان کے ہاتھ پر دی، انہوں نے وہیں پر کلمہ طیبہ پڑھا کہ ایسی فراوانی، اللہ ہو، یہ دل جیتے جا رہے ہیں، یہ دل جیتے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اب میں بات کو یہاں پر اختتام کی طرف لے آتا ہوں، اتنے واقعات یہاں پر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کعبے کے اندر داخل ہونے کے بعد، حضور سید عالم نے جو بت ہے ان تمام کو اپنے عصے سے، قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، عاشقوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور نے ہاتھ سے نہیں گرائے، کیونکہ حضور کا ہاتھ لگ جاتا، ہاں یہ بھی عشق کی باتیں نا کی گئی کہ حضور نے اپنے ہاتھ نہیں لگائے، کہ ہاتھ کیونکہ وہ تو جہنم کا ایندھن ہے نا، تو سرکار اگر ہاتھ لگاتے تو پھر وہ تو سزا پہلے، تو حضور نے عصے سے سب کو گرایا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بت بنائے ہوئے تھے، تو حضور نے ان کو ڈائریکٹ نہیں گرایا، سرکار نے کہا یہ بڑے ظالم ہیں، دیکھو انہوں نے کیا کیا، پہلے جو نقش انہوں نے بنائے ہوئے تھے نا، حضور نے اس کو مٹائے، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ نقش مٹائے، کیونکہ بھائی نسبت کر دی انہوں نے، غلط کی ہے، لیکن نقش کو مٹایا، اس کے بعد گرایا، یعنی وہ نقوش جو تھے اس کو آپ نے گرا دیا، اور نقوش کو مٹانے کے بعد اس کو آپ نے گرا دیا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں تبرک کی کوئی احتیاط نہیں، میں نے کہا مسلم امام احمد پڑھ، دیکھو خانہ کعبہ کے چار کارنر ہیں، ہیں چار کارنر ہیں نا، جیسے رکن یمانی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، رکن شامی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دو رکن کی تعظیم کرتے ہیں، ایک حجر اسود کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے پیچھے یعنی حجر اسود کی طرف جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ رکن یمانی، اس کی آپ تعظیم کرتے ہیں، رکن شامی اور رکن عراقی کی آپ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ اپنی اصل شکل میں نہیں ہے، کیونکہ ان کی شکل تو آگے جاتی ہے، وہ آگے آ گیا ہے حتیم، حتیم کعبے کا حصہ ہے، اب یہ آگے جائے، لیکن جو اصل ادھر یہاں پر موجود ہے، اصل یہ دو جگہیں حضرت ابراہیم کی تھی، اور حضور اس کی محبت میں اس کو ہاتھ لگاتے تھے، حضرت ابراہیم کے آثار کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لگاتے۔ اب جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو سب کو جمع کیا، اب دیکھیں کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت کو حضور کی یہ پیاری شفاعت نصیب فرمائے۔ سرکار نے جمع کیا، ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ، اب دیکھیں یہی میدان محشر میں ہوگا، سرکار نے سب کو جمع کیا، جتنے کا فرما بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، کیا جملہ فرمایا، بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا، اور تم بتاؤ میرے بارے میں، انہوں نے کہا نظن خیرا، ہم تو کہتے ہیں آپ سے تو ہمیں خیر کی امید ہے، کیوں، نبی کریم، آپ تو کریم اور مہربان نبی ہیں، وہ اخ کریم اور مہربان بھائی ہیں، وہ ابن اخ کریم، ہمارے مہربان بھائیوں کی اولاد ہیں آپ۔ یہ سننا تھا نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ کریم ہیں۔ فقال رسول اللہ اقول کما قال اخی یوسف، حضور نے فرمایا اچھا تم نے اگر یہ کہا ہے نا، تو پھر میں بھی جواب میں وہ کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا کہا تھا، لا تسریب علیکم اليوم، آج میں تم سے یہ کہوں گا کہ لا تسریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے. وہ ارحم الراحمین، اور وہ بخشنے والا ہے. وہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. اذهبوا، جاؤ. وانتم طلقاء، جاؤ، میں نے تم سب کو آزاد کر دیا، سب کو میں نے معاف کر دیا. اب یہ حضور نے بڑا مبارک جملہ ارشاد فرمایا، اب کہیں سے تو کچھ ملا نہیں. اب وہ ہڈی پکڑ کر آ گئے، کہنے کہ یہ طلقاء صحابی ہیں، اور طلقاء کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے، وہ غیروں کو چھوڑیں، آپ اندر کا بندہ ہے، اندر کا. اور آپ کے بڑے بڑے پیر ان کو سپورٹ کرتے ہیں، بڑے بڑے شیخ الاسلام نام نہاد اپنی یونیورسٹیوں میں اس کو چانسلر بناتے ہیں. وہ ملعون نے پوری کتاب لکھی ہے کہ طلقاء صحابی نہیں ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے مکہ میں فتح، مکہ میں اسلام لایا، وہ کوئی صحابی نہیں ہے. یعنی پہنچنا ان منحوسوں کو حضرت ابوبکر تک ہے، لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتے. تو یہ نیچے سے عمارت کو ہلاتے ہیں کہ یہ صحابی نہیں ہے، سمجھ میں. انتم طلقاء. میں نے کہا پھر ہمت کر حضرت عقیل کا نام لے، کیونکہ حضرت عقیل ابن ابی طالب حضرت علی کے سگے بھائی، وہ اسی وقت ایمان لا رہے ہیں، وہ طلقاء میں سے ہیں. آپ کی بہن سیدہ ام ہانی، وہ طلقاء میں سے ہیں. جبکہ جناب معاویہ پر تو آنا چاہ رہا ہے، وہ تو تاریخوں سے ثابت ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے خود سے اسلام لائے ہیں. یہاں ابو سفیان ہیں اور دیگر لوگ ہیں، لیکن سن، تو جن کو طلقاء کہہ رہا ہے نا، اور تیری بکواس میں کیا سنوں کہ طلقاء کہہ کر جو تم کو سرکار نے جو طلقاء کہا ہے، تو طلقاء کا جو مطلب نکال رہا ہے، تیری یہ بکواس جو ہے جس مطلب کی، غلط مطلب کی. قرآن دیکھ سامنے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، دیکھو جب رب کی طرف سے فتح آئی. ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جوگ در جوگ اسلام میں آ رہے تھے، دین میں آ رہے تھے. فسبح بحمد ربک واستغفر، اے حبیب آپ رب کی تسبیح بیان کیجیے اس کی حمد کے دیے. انہ کان توابا، بے شک وہ سب سے زیادہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ تواب ہے. یہاں پر رب نے کیا فرمایا کہ دیکھیے، ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ جن کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب عام معافی ملی ہے اور اسلام کا غلبہ ہوا، شرق سے لے کر غرب تک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تیرے دماغ میں اپنی گندگی ہے، لیکن قرآن ان کی شرافت کو بیان کرتا ہے. ورائت الناس، دیکھو انہی لوگوں کو دیکھو حبیب، افواج کیسے فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اور دگر جگہ پر قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکل وعد اللہ الحسنی، فرمایا جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، مال دیا، وہ بعد میں جو لائے ہیں فتح مکہ کے بعد، وہ ان کی طرح تو نہیں ہو سکتے نیکی میں، لیکن حبیب ہیں دونوں جنتی. وکل وعد اللہ الحسنی، تو قرآن تو فتح مکہ کے بعد سب کے ایمان کی بات کر، توجہ ہے آپ کی. اور اس کے ساتھ آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو معاف، 15 دن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہے، کتنے 15 دن رہے. اور اسی دوران حضور کے ساتھ چل رہے ہیں ابو سفیان، تو دل میں ایک وسوسہ گزرا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی لشکر ہوتا، میں بھی کوئی مقابلہ کر سکتا. دل میں وسوسہ آتا ہے، ادھر آیا اور سرکار نے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو سفیان آج کوئی بھی لشکر آتا نا وہ ذلیل ہو جاتا. اب ابو سفیان نے جب یہ کیفیت دیکھی نا تو کہا واقعی میں اب میرے دل میں کوئی شک نہیں ہے، اب میں سب کے سامنے کہتا ہوں وہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جیسے اللہ کے ایک ہونے کی میں نے گواہی دی ہے تو میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اسلام میں داخل ہوئے، سرکار نے ان کا اسلام قبول کیا، سرکار نے عام معافی کا اعلان کیا، توجہ ہے. اور سرکار نے جب کسی کا اسلام، اب یہ پیچھے سے بات اٹھانا انہوں نے یہ کر دیا تھا، اس نے کلیجہ کھا لیا تھا، اس نے یہ کر دیا تھا، اس نے وہ کر دیا تھا. میں نے کہا اے سن، حضرت حمزہ کا اگر معاذ اللہ کلیجہ کھایا اور وہ اسلام لے آئے تو حضرت حمزہ بھی کہیں گے یار چھوڑ جو ہوا، میں جس کے لڑ رہا تھا وہ بات تو نے قبول کر لی تو تم میرا بھائی ہے. یہ تم ہو ٹٹو قسم کے لوگ، جو ہو بزرگوں کی اولاد لیکن ہو تم ٹٹو، تمہارے ذہن ہے، تم روٹی دانتوں سے کھینچتے ہو. یہ سید الشہداء ہے، وہ جان انہوں نے نام کے لیے نہیں دی تھی، ہاشمیت کے نام پر جان نہیں دی تھی، جان محمد رسول اللہ کے نام پر دی تھی، نسب کے لیے نہیں دی تھی، دین کے لیے دی تھی. اور اس لیے وہ نسب پھر عظمت والا ہے آپ کا، کیونکہ آپ صاحب نسب ہیں تو ایمان والے ہیں. آپ کے سامنے اگر وحشی آ جائے قیامت کے دن اور وہ سر جھکا کر کہے تو میں کہتا ہوں حضرت حمزہ اللہ اکبر، جہاں اپنا سارا خاندان اسلام کے لیے چھوڑتے ہیں،
تو حبشی کو کیوں چھوڑیں گے جب حبشی اسی نظام پر آ گیا ہے جس نظام کے لیے اپنے خاندان کو چھوڑا تھا؟ تو حضرت حمزہ سینے سے لگائیں گے اور یہ کہیں گے چھوڑ حبشی، جو تو نے کیا کیا یار، رہنے دے، لیکن جب تو نے میرے محبوب کے آگے سر جھکا دیا ہے تو پھر سب معاف ہے، جب تو نے آقا کو قبول کر لیا ہے تو پھر چل کیا دشمنی ہے، پھر دوستی دوستی ہے۔ جس طرح تمہارے جرگے کے اندر تمہارے مشن پر اگر کوئی آتا ہے، کل تک تم جس کو یہودی کہتے تھے، کافر کہتے تھے، جوتے کا تسمہ باندھنے والا کہتے تھے، جہنمی کہتے تھے، رابضی کہتے تھے، اب ایک مشن میں وہ تم لوگوں کے ساتھ مل گیا ہے تو کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہو رہے ہو اپنی غرض کے لیے؟ تو یہ سمجھ لو کہ جب مشن ایک ہو جاتا ہے نا تو دشمنیاں ختم ہو جاتی ہے۔ تمہارا تو مشن بھی نہ پا کے چھوڑو اس بات کو، یہاں تو مشن ہی نیک ہے اور وہ مشن ہے دین اور اسلام کا۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ انتم طلقاء، کہ تمہیں آزادی ہے، آزاد کر دیا، اور فرمایا یغفر اللہ لکم، اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمہارا اپنا کام دیکھو کیا ہے، پڑھا مدرسوں میں تو پانچ سال تم یہاں لوٹے بنے ہوئے ہوتے ہو، دس سال ادھر لوٹے بنے ہوتے ہو، بڑھاپے میں ایسی کچھ کر نہیں سکتے تو چادر ڈال کر پیر بن جاتے ہو، کیونکہ ہل جل تو کچھ ہو نہیں سکتی نا، لیکن جب جوش تھا اس وقت اپنے آپ کو بیچتے تھے، جب جوش تھا اس وقت اپنے آپ کو بیچتے تھے۔ حضرت سفیان کو آپ دیکھیے، ابو سفیان کو جب ایمان لایا تو پورا پہرا دیا، اللہ کی راہ میں ان کی جنگ یرموک میں آگ بھی گئی، فاروق اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر ملک شام میں انہوں نے جہاد بھی کیا، امت نے ان کے اسلام کو قبول بھی کیا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں نا اس لیے کہ کسی صحابی کی توہین نہ ہو، وہ ایمان لائے ہوئے ہیں اس لیے ہم بات کر رہے ہیں، ان کو ہم ان سے پہلے جو ایمان لائے ہیں ان کے مد مقابل تو کوئی پاگل ہی سمجھے گا، کوئی ان کو ان کے مد مقابل نہیں سمجھتا، قرآن کہتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں جب وہ اسلام لا چکے ہیں تو تم مس گائیڈ کیوں کرتے ہو، حضرت علی سے بڑا بنا دے، ارے بھائی یہاں پر حضرت علی کی بات کہاں ہو رہی ہے؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام لائے، ان کا اسلام دین نے قبول کیا ہے، ان کو گالیاں نہ دو، ان کے خلاف بات نہ کرو۔ رہا مولا علی، وہ تو وہ قدیم مہاجرین میں سے ہیں، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے۔ 15 دن رسول اللہ رہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور اسی دوران جب سرکار طواف کر رہے تھے نا، طواف سے فارغ ہوئے تو دور جو ہے وہ دو بندے ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ان میں سے ایک وہ دور جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، اور وہ جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ ہوا یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا، یہ زور توڑنے کے لیے کہ برادریاں کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، دین پہلے ہوتا ہے۔ بولو صبح محمد دین، اس میں دین ہے۔ اے قریش، تم ہو تو بڑے خاندان کے لیکن تم میں ایمان نہیں ہے، بلال بڑے خاندان کا نہیں ہے لیکن ایمان ہے، تو خانہ کعبہ پر یہ چڑھے گا، اور تم اس کی جوتی، قریش ہونے کے باوجود تم بلال کی جوتی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر تم بلال کے برابر ہونا چاہتے ہونا تو اعلیٰ خاندان اگر ہے تو پھر خدا کی توحید اور نبی کی رسالت کو قبول کرو۔ یہ گھمنڈ کو، کوئی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں، نہ عجمی کو عربی پر فضیلت ہے، فضیلت تقوی پر ہے۔ حضرت بلال کو جب چڑھایا اس پر تو دور جناب جو ہے وہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں جناب خاص طور پر حارث بن ہشام حرم کے صحن میں، اور عتاب بن اسید، کہتے یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اور بڑا سخت جملہ حضرت بلال کے لیے کہا ان کی رنگت کے بارے میں۔ اب یہ دن آ گیا، اس کو کانا کعبہ پر چڑھایا تو سامنے ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے، ابو سفیان کہا چپ کرو یہ باتیں نہیں کرو، وہ کہنے کا کون سن رہا ہے؟ انہوں نے کہا لا اقول شیئا لو تکلمت لاخبرت عنی ھذی الحصا، ابے یہ جو کنکریاں ہیں نا، کہاں ہاں تو بہت ہیں، کہا یہی رسول کو بتا دے گی تم کیا بات کر رہے تھے۔ ادھر سے سرکار لوٹے ہیں، بات ختم ہو رہی ہے، دل کے چراغ روشن کرو، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان۔ حضور وہیں سے تشریف لائے اور آ کر عتاب بن اسید کے سامنے کھڑے گئے، ہاں کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں کہہ، کہنے کہ بلال کو اللہ نے عزت دی ہے، کہا آپ کو کس نے بتایا ہم بات کر رہے تھے؟ فرما جس نے نبی بنا کر بھیجا ہے، ہاتھ آگے کیا، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اسلام کو قبول کیا۔ دیکھو میرے دوستو، آئے ہائے، لوگ برسوں میں بندہ نہیں تیار کر سکتے۔ صابر بھائی 15 دن گزرے، کتنے 15 دن میں عتاب بن اسید کو اس منزل پر حضور نے پہنچایا۔ میں نے اس سے پہلے حدیث پڑھی تھی اپنے اور آپ کے لیے، عبید بن کعب کو ایک سینے پر ہاتھ مارا تو کہتے ہیں ایسے ہیں جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ایسے ہیں جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ دیکھیے احسان کی اس منزل پر پہنچا دیا. 15 دن میں بھائی وہ بندہ ابھی مسلمان ہوا ہے, 15 دن میں حضور نے اس کو نکھار کر ایسا بنا دیا کہ جب حضور مدینے جانے لگے نا تو حضور نے تحریر جاری کی کہ مدینے کا مفتی اعظم, مکے کا مفتی اعظم معاذ بن جبل ہے, جس کو مکے میں فتویٰ پوچھنا ہے وہ معاذ بن جبل سے پوچھے گا. قرآن مدرسے ساری تعلیم یہ میرا نائب ہے یہاں, آئے ہائے بولو سبحان اللہ. معاذ بن جبل معلم ہے یہاں کا, مفتی اعظم ہے یہاں کا, وہ ہماری شریعت کیا ہے وہ بتائے گا. اور پھر عتاب بن اسید کی طرف دیکھا, فرما سیاسی معاملات کے لیے مکے کا گورنر عتاب بن اسید ہے. 15 دن میں اتنا باغ کمال کر دیا کہ وہ مکہ جو قدیمن شرک کا گہوارہ تھا, جس بندے کو والی بنا کر جا رہے ہیں وہ 15 دن پہلے اسلام لایا ہے, لیکن صحبت مصطفیٰ نے وہ کمال لایا کہ 15 دن کے اندر وہ مقام پر پہنچ گیا کہ دنیا کے بڑے بڑے حکمران ایک طرف ہیں اور صرف حضرت سیدنا عتاب بن اسید کی ذہانت ایک طرف ہے. حضور نے ان کو مکہ حوالے کیا اور مدینہ منورہ کی طرف سرکار نہ. اللہ رب العالمین جل وعلا فتح مکہ کی برکات سے اور اس مبارک یادوں سے ہم تمام کو متمتع فرمائے. مولا کریم اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا, ہماری مغفرت فرما. اللہم صلی علی محمد. فتح مکہ کے صدقے مولا کریم اس پوری امت پر آسانی فرما دے, مسلمان جہاں جہاں پر ہیں مولا کریم آسانی فرما دے. ہم مسلمان ہیں, ہم اسلام والے ہیں, آپ تو بھائی لکیر کے فقیر ہو. ہاں ہم لکیر کے فقیر ہیں, جو شریعت کی لکیر ہے, جو اسلام کی لکیر ہے, بس وہی ہے. اب کوئی براڈ, یہی براڈ مائنڈ ہونے کی دلیل ہے, اس کے علاوہ کوئی روشن خیالی نہیں ہے. یہی روشن خیالی جو اسلام کا راستہ ہے, بس یہی. کسی سیاست کو بھی سوچنا ہے تو اسلام کی نظر سے, معیشت کو بھی سوچنا ہے تو اسلام کی نظر سے, قانون کو بھی سوچنا ہے تو اسلام کی نظر سے, لیڈر کو بھی سوچنا ہے تو اسلام کی نظر سے, ووٹ بھی اگر دیکھنا ہے تو اسلام کی نظر سے. توجہ ہے. کہتے ہیں یہ مذہبی جماعتیں ہیں. میں نے کہا اچھا تم وہ جماعتیں ہیں جو یہاں ٹرانسجینڈر کا قانون لا رہی تھی, واہ واہ تمہاری تہذیب کیا ہے کہ جس میں جناب جو ہے وہ بے حیائیاں عام ہو جائیں. اور بھائی بے حیائیاں تو یہ تو حیا تو انسان کا ایک فطرتی جوہر ہے. تو تم ہمیں تانا دے تو یہ مذہبی تو اس کے مقابلے میں تم کیا وہ نظام لانا چاہتے ہو کہ جو وہاں کتا بلی اور بھیڑوں کا ہے؟ کہتے وہ تو تمہارے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. میں نے کہا وہ تمہارے بھیڑیے دلال خبیث ہم پر مسلط ہوئے ہیں لالچ اور ہرس کے لیے. میں کہتا ہوں ریفرنڈم کراؤ پاکستان میں, اور امن والا ریفرنڈم, یہ نہیں کہ سب گھر میں سو رہے ہیں 98% ریزلٹ آ جائے. ریفرنڈم گورو آؤ, اترو زمین پر اور پاکستان میں دیکھو یہاں کی عوام نوٹ ڈالر نہیں, اسلام کو چاہتی ہے, امن کو چاہتی ہے, اخلاق کو چاہتی ہے. آؤ جوان و یوتھ کی طرف آ جاؤ اور دیکھو. اس لیے کہ جو تمہارا بدترین نظام ہے اس نے انسان کو پاکستان کو سکون نہیں دیا. جو نظام سکون دیتا ہے وہ فتح مکہ کا نظام ہے, جو معافی کا نظام ہے, امن کا نظام ہے, غیر جانبداری کا نظام ہے. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. مولا کریم اہل اسلام کے اندر اتفاق و اتحاد عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو مسلمان فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما, جو مسلمان پریشان ہیں نبی کا کلمہ پڑھنے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے مولا کریم کوئی دنیاوی نعمت ان کے پاس ہے اس کو کمال تک پہنچا اور دوسروں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مولا کریم اپنے فضل سے, کیونکہ دین اور اسلام یہی انسانیت, اس کے علاوہ کوئی انسانیت, آپ نے انسانیت کے لیے دعا نہیں کی. میں نے کہا اسلام سے ہٹ کر سب درندگی ہے, کوئی انسانیت نہیں ہے, اسلام ہی انسانیت کا درس دیتا ہے. مولا کریم جس مقصد کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں اس مقصد پر پابند رکھ, نمازوں کی پابندی عطا فرما. جھوٹ بولنا, دھوکہ دینا, ریاکاری کرنا, لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, بچوں کو مارنا, اور مولا کریم یہ جو گوروں کے دلال ہیں جو عورتوں کے منہ پر تیزاب پھینک دیتے ہیں, عورتوں کی شادیاں قرآن سے کروا دیتے ہیں, عورتوں کے حقوق کو غصب کر دیتے ہیں, مولا کریم ساری بری لعنتوں سے ہم مسلمانوں کو محفوظ فرما. اور مولا کریم ہمیں اپنی تیرے حبیب کے کہنے پر, اور الحمدللہ مسلمان کہتے ہیں, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بہنوں کے ساتھ, اور مولا کریم ہر مسلمان عورت کے ساتھ جو اس کی عزت و توقیر جس درجے میں ہے, جو اس کی حیا, اس کی توقیر, اس کی شرم کے حوالے سے جو مردوں پر ذمہ داری ہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں گے, مولا کریم یہ نظام جو تُو نے دیا ہے اپنے محبوب کے صدقے مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، تو مولا کریم مسلمان عورتوں کو اور مسلمان مردوں کو ہم تمام کو مولا کریم اس نظام حیا کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں مولا کریم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ ہمارے شہداروں کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک التواب الرحیم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ ہر مصیبت ہر آزمائش ہر پریشانی سے محفوظ رکھے، اور لالچ اور حوث اللہ ہمارے دلوں سے نکالے. اس نیت کے ساتھ کلمہ طیبہ اپنے بائیں سینے سے دو انگلی نیچے یہاں سے آواز نکال کر پڑھیے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.